الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہانہ درس تعلیم و تربیت مختلف عنوانات اور شریعت مطہرہ کے مختلف اور خوبصورت متنوع موضوعات پر مشتمل جو گلدستہ ہے، تو ہر پروگرام کے اندر کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے قرآن و سنت اور اکابر و اسلاف کے اقوال کو ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ جتنی زندگی ہماری بچ گئی ہے قرآن و سنت کے عرفان سے، اسلاف امت کے کردار سے، ہم مکمل واقفیت حاصل کریں اور اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ رب العالمین کی رضا کے قالب میں ڈھالیں اور خود کی بھی اصلاح کریں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام حق کو آگے پہنچائیں. اس سے پہلے دو نشستیں ہم نے اپنی مسجد میں کی ہے اور بڑی اہم نشستیں ہیں، وہ حضور مہر طریقت و شریعت، مہر ملت و دین، حضور سیدی قطب عالم اعلی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلڑوی علیہ رحمہ پر ایک تفصیلی نشست ہم نے اپنی جامع مسجد حبیبیہ کے اندر کی ہے، اور جناب حضرت پیر صاحب علیہ رحمہ کی علمی شان اور قدر منزلت جو علماء نے، ان کے معاصرین نے، ان کے محبین محققین نے اپنی کتب صحیحہ کے اندر بڑے اعتدال اور امانت کے ساتھ درج کی تھی، اس کو ایک مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حال میں کوئی خرابی تو نہیں، جو ہمارے اسلاف کے ماضی کے اندر جو خوبیاں تھیں، تو اگر ہمارے حال میں کوئی خرابی ہے تو اسلاف کے عقائد و اعمال و کردار کے ذریعے ہم اس خرابی کو ختم کر کے اس خلا کو نیکی کے امور سے پور کر دیں. اسی لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر انعام یافتہ بندے چلے ہیں. قرآن نے ایک نئی متعدد جگہوں پہ اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، اور اس کو اپنے قالب میں ڈھالنے کے لیے سچوں کی سنگت کو اختیار کرو. اور جس طرح کہ ایک جگہ پر تو بڑے کشادہ اور واضح انداز میں ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن جب تم قبروں سے اٹھو گے تو تمہاری اجتماعیت اور تمہاری اس وقت تمہارا انداز کیا ہوگا اور تمہیں کن صورتوں میں اللہ رب العالمین تقسیم کرے گا. تو فرمایا کہ جب میدان محشر بپا ہوگا لوگ قبروں سے نکلیں گے تو قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر ایک کو اس کے مقتدا کے نام سے پکاریں گے جس سے وہ محبت کرتا تھا, دنیا میں جس شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا تھا, جس کو امام بنایا تھا, جس کو اپنی عقیدت کا مرکز و محور بنایا تھا, بس انہی کے نام فرشتے لیتے چلے جائیں گے اور جو ان کے اکابر کا انجام ہوگا وہی ان کا انجام ہوگا, جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ نماز روزہ زکات کے تو سوالات اپنی جگہ پر ہیں, لیکن پہلے خیمے لگا دیے جائیں گے کہ بدبخت ایک طرف ہو جائے تاکہ سعادت مند ایک طرف ہو جائیں, تاکہ بدبخت کے لیے تو پھر کچھ سدھار کی رخ ہی نہیں ہے, پھر اس کو نماز کیا ایک وقت کے استنجے کے مسئلے پر بھی پھنسا لیا جائے گا. اور جو سعادت مندی کے زمرے کے اندر آ گئے تو ان کی بڑی بڑی خطاؤں کو رب کریم اس گروہ عظیم کی برکت سے معاف فرما دے گا. یہ اس کا خلاصہ اور لب لباب ہے. ایک بات, آج اسی نہج کو ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں, پھر اس کے بعد امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم بھی ہم نے ذکر کیا. وہ بیانات بھی اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس دور کے اندر, اس کٹھن دور کے اندر, فتن و فسادات اور پور آشوب دور کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا بہت بڑا چراغ اس میں موجود ہے. اور تحقیق و تفتیش کی نظر سے اگر دیکھا جائے, تعصب کے عینک کو اتار کر, تو آپ بہت جلد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں وہ کون لوگ ہیں جن کا تعلق صراط مستقیم سے ہے, اور وہ کون لوگ ہیں جن کی گردنیں اس ڈور سے بندی ہوئی ہے جو ڈور مدینہ منورہ تک جاتی ہے, وہ کس تصویر کے دانے کے اندر ہے. بس یہ کہ بندہ غفلت کو چھوڑے, تعصب کو چھوڑے اور اس نہج کی طرف آئے. آج اسی طریقے کار کا ایک اور سلسلہ آج آ گیا کہ جس طرح کہ 28 سفر المظفر, 971 ہجری جو حضرت مجرف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت طیبہ اور آپ کی ولادت مسعود کا یوم سن ہے, اور آپ کی وفات طیبہ جو ہے وہ 28 سفر المظفر سن کے اعتبار سے 1034 ہجری. یہ 28 سفر المظفر ذکر کیا گیا ہے, اور یہی دور پاک کئی اور اجلہ علماء, یعنی 971 ہجری آپ کا سن ولادت ہے اور 1034 ہجری یہ آپ کا وصال مبارکہ ہے حضرت قیوم زمانی مجدد الف ثانی علیہ رحمت رضوان کا, اور یہی دور پاک آپ ہی کے معاصر اور آپ ہی کے پیر بھائی اور خادم دین کے اندر ایک بہت بڑا نام حضور شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے, اور آپ کا سن ولادت جو ہے وہ 958 ہجری ہے اور وصال جو ہے وہ 1052 ہجری ہے. تو یہ ایک ہی دور کے دو بزرگ ہیں. تو آج جن کا یوم پاک یعنی 28 سفر کی مناسبت سے آ رہا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی سیدنا احمد شیخ سرندی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے. ان اکابر کا ذکر کرنا ہمارے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو امت پہ مقبول ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں. قیامت تک سارے لوگ ان کو دعائے رحمت سے یاد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, یہ وہ شخصیات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ہوتا ہوا بر صغیر کے اندر ان بزرگوں کی توسط سے آیا ہے, اور یہ وہ پورا سلسلہ ہے جو صحابہ اکرام علیہ رضوان تک پہنچتا ہے. امت نے ان کے عقیدے کو ان کے فعل کو بڑی پذیرائی بخشی ہے, اور ہر حلقہ اور ہر مکتبہ فکر کے نزدیک ان کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ان کے احوال, ان کے افعال, ان کا کردار, ان کا عقیدہ ذکر کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان شخصیات کا یوم منانے کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار ہمیں اس بات سے ذکر کیا تھا کہ اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھو, پچھلوں کو مکمل سمجھو, تم ناقص ہو, پچھلوں کو مکمل سمجھو, اور پچھلوں کی زندگی تمہارے لیے کھلا درس اور آئینہ ہے. اپنے آپ کو ان کے حضور پیش کرو اور دیکھو کہ تمہارے وجود میں, یعنی تمہارے ظاہر میں عمل کے اعتبار سے اور تمہارے باطن میں عقیدے کے اعتبار سے کون سی گندگی اس آئینے میں نظر آ رہی ہے, اور جو نظر آ جائے ان کی زندگی سے درس حاصل کر کے اس گندگی کو پاکی میں تبدیل کر دو. اس لیے ہم نماز میں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہم چلیں گے ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے, ان بندوں کے راستے پر چلیں گے جن پر تیرا انعام ہوا. اور قرآن نے وہی ذکر کیا تھا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ وہ نیک لوگ کون ہیں کہ جن کا کردار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دلیل قرار پایا. یعنی ایمان تو عام سی بات تھی, جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں آپ پڑھتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر وقدر خیری وشری من اللہ تعالی, اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, لیکن لانے کا انداز کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ نبیین کے طریقے پر ہونا چاہیے, وہ صدیقین کے طریقے پر ہونا چاہیے, وہ شہداء کے طریقے پر ہونا چاہیے, وہ صالحین کے طریقے پر ہونا چاہیے. قرآن کی آیات کو جس طرح نبی نے بیان کیا ہے اسی انداز میں تم نے لینا ہے. تمہاری عقل اگر کہیں اور بھاگ رہی ہے تو عقل کو چھوڑو, جو بات نبی سے ثابت ہو گئی ہے اس کو اسی طرح سے لینا ہے. اللہ کے پیغام کی تشریح اور تفسیر اگر نبی کر دے تو پھر اس میں عقل نہیں چلے گی, صدیقین کر دے عقل نہیں چلے گی, شہداء کر دے عقل نہیں چلے گی, صالحین کر دے عقل نہیں چلے گی. آج کتابیں تو تفسیر لکھ دی گئی کہ تفہیم القرآن, لیکن تفہیم القرآن سے پہلے فہم قرآن چاہیے. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تفہیم القرآن سے پہلے فہم قرآن ہو. قرآن کو سمجھے گا تو سمجھائے گا نا. تفہیم تو سمجھانے کا نام ہے اور فہم سمجھنے کا نام ہے. تو جب تک فہم القرآن حاصل نہیں ہوگا تو تفہیم القرآن کیسی ہو جائے گی؟ میری بات سمجھ؟ آج اگر ہم دروس رکھیں یا کتاب کوئی تفسیر لکھ دیں ہم کہ بھائی تفہیم القرآن ہے, تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس صاحب نے کتاب لکھی ہے یہ درس رکھا ہے, پہلے یہ تفہیم جو لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں پہلے ان کو خود پہلے فہم حاصل ہو گیا ہے. اور فہم حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں لائبریری کے اندر مقید ہو جاؤں اور پڑھتے پڑھتے میری داڑھی سفید ہو جائے اور میں عمر کی رفتار میں بڑھ جاؤں اور میں قرآن کا استدلال لغت سے کر رہا ہوں, اپنے استدلال سے کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. بلکہ فہم قرآن کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خواہ تمہاری داڑھی سفید نہ ہوئی ہو, تم نے لائبریریوں میں وقت نہ گزارا ہو, فہم قرآن یہ ہے قرآن سے متعلق, اس میں ثابت شدہ عقیدے سے متعلق, اس سے ثابت شدہ باتوں سے متعلق. آج تک جو نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کہتے رہے ہیں یہ ہے فہم قرآن, اور اسی کو آگے پہنچا دینا تفہیم قرآن ہے. اگر ہم نے نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کو چھوڑ دیا, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ, اور آگے ہم سمجھانے چلے تو فہم تو وہی سے آتا ہے نا, قرآن کا فہم تو وہی سے آتا ہے. جب فہم القرآن نہیں رہا تو یہ آگے تفہیم القرآن بھی نہیں ہوئی بلکہ یہ تحریف القرآن ہوگی. اس لیے کہ تفہیم القرآن کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, اور جو قرآن کو سمجھ نہ پایا تو وہ قرآن کے معنی نہیں بتائے گا بلکہ قرآن کے معنوں کو بدلے گا. تو ایسی کتابیں تفہیم القرآن نہیں ہوتی ہے بلکہ تحریف القرآن ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے تمیز ہونا چاہیے, کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں تو اس کے اچھے اور برے کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں, کوئی ماخذ ہوتے ہیں, اخلاقی طور پر, علمی طور پر, شعوری طور پر. آپ کسی کے سامنے اپنی صلاحیت کو زیر کرتے ہیں اور اس کے بیان کردہ اصول کو بنیاد بنا کر آگے کی کتابوں کو سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, جس طرح کی ایک آسان سی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو مکمل اعتماد اپنے استاذ پر ہوتا ہے. استاذ اگر بلیک بورڈ پر ایک لائن کھینچ کر کہے کہ بیٹا یہ لائن ہے, تو وہ پوچھے گا اسے کیا کہتے ہیں, استاد کہے گا الف کہتے ہیں, تو پوری زندگی وہ اسے الف ہی کہتا ہے. پھر جو نقوش بلیک بورڈ پر اگر استاذ لکھ دے, سن رہے میری بات, جو نقوش بلیک بورڈ پر استاذ لکھ دے تو شاگرد کے نزدیک استاد کی شخصیت اتنی معتمد ہوتی ہے کہ اس پر دلیل نہیں چاہتا وہ، بلکہ اپنی شعور، اپنی صلاحیت کو اپنے استاذ کے علم اور مرتبے کے سامنے حیض کرتا ہے، اور اس کی لیوی بات سے سمجھ حاصل کر کے اب جو علم اس سے آگے حاصل کرنا ہے اسی باتوں کو اصول بنا کر وہ آگے اس کو سمجھتا ہے. اگر ان باتوں کو وہ چھوڑ دے، استاد کو اہمیت نہ دے اور استاد کے بیان کردہ اصول کو چھوڑ دے اور خود اس فن کے لیے کتاب اٹھا کر اپنی عقل سے اس کو سمجھتا رہے، تو بتائیے وہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ مثال کے طور پر میڈیکل کا بھی ایک شعبہ ہے نا، ظاہر سی بات ہے بندہ پڑھتے ہوئے طالب علم وہاں تک پہنچتا ہے، اس طرح علماء بھی پہنچتے ہیں. ایک کا تعلق آپ کی ظاہری جان سے ہے اور ایک کا تعلق آپ کے ایمان سے جو اصل جان ہے. اب دونوں معلمین کو یہ ضروری ہے کہ وہ خود سے کوئی نخرہ ایجاد نہ کرے، بلکہ پچھلے لوگوں کو دیکھے، ان کے تجربے کو دیکھے، ان کے فہم کو دیکھے، اور اپنے جس شعبے کا وہ طالب علم ہے اس میں دیکھے کہ جس شخصیت پر اس کے شعبے کے تمام لوگ اعتماد کرتے ہو، تو دیانت اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ پھر فن سمجھنے کے لیے اسی کی بارگاہ میں جائے، الگ سے پگ ڈنڈی نہ بنائے، الگ سے. یہ تفرقے ہوتے اس لیے ہیں، میری بات سمجھ رہے؟ آج دنیا رو رہی ہے تفرقہ بازی ہو گئی، تفرقے ہو رہے ہیں، فرقے بڑھ رہے ہیں. کبھی آپ نے سوچا فرقہ واریت ہوتی کیسے؟ ہم آج کے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، جناب اس نے صحیح کہا، اس نے غلط کہا، تو ہمارے پاس خود تمیز کا معیار ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ فرقہ واریت ہوتی کیسے؟ فرقہ واریت ہوتی ایسے ہے کہ جب ہم صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کھول کر بیٹھ گئے میں اس کا یہ معنی کرتا ہوں، تو سمجھدار آدمی اسے کہے گا حضرت صاحب آپ معنی نہ کریں، یہ کہیں کہ 1400 سال سے امت کیا کر رہی تھی، آپ نہ کریں، آپ زحمت نہ فرمائیں، ہم آپ کے علم سے متاثر ہو کر نہیں آئے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے آئے ہیں پچھلوں کے نظریے سے، پچھلوں کی زبان سے. آپ اپنا الگ راستہ نہ نکالیں. اسلام کی وحدت یہ ہے کہ اس میں اجتماعیت ہے، اگر یہ اجتماعیت اس کی باقی نہ رہتی تو اسلام کب سے ختم ہو جاتا. اور آج بھی 3600 فرقے اس میں بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کی جو ساکھ باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کڑی آج بھی جڑی ہوئی ہے جو شہداء صالحین اور صدیقین سے ہوتے ہوئے دین تک جاتی ہے. تو صرف میرے دوستو، آپ جس شعبے سے بھی ہو، جس فرقے سے بھی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ تک مسلم موضوع ہے نا ہر ایک کے نزدیک. یہ تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کے نزدیک یہ اجماعی مسئلہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ تو اجماعی نظریہ ہے کہ جناب اسی طریق سے گویا کہ دین حاصل کیا جاتا ہے. اور اب آئیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس بات پر بڑا زور دیا ہے، بڑا زور دیا. اگر آپ شروع اسلام میں چلے میرے دوستو، میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، مسلم بات کر رہا ہوں، کیونکہ جن فرقوں کو اب میں گنوا رہا ہوں وہ ہر ایک کے نزدیک فرقہ ہے اور ایک مسلم فرقہ ہے. سب سے پہلا فرقہ جو نکلا ہے وہ خارجی ہے، اس نے حضور کی شفاعت کا انکار کیا. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کیا، حضور کی عظمتوں کا انکار کیا، مزار سے فیض کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، قبر کی حیات کا انکار کیا، جبکہ دوسرے طرف اسی دور میں صحابہ موجود ہیں. اب فرق دیکھ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک مولوی صاحب جو بڑی سی ان کی داڑھی ہو اور بہت بڑا ان کا حلقہ ہو، اور وہ ہوز دور میں جس دور میں صحابی خود موجود ہے، وہ صحابی نہیں ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرے، اور یہ دعویٰ ہوا ہے. شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو لوگوں نے صحابہ کے منہ پر چڑھ کر کہا کہ تم سے زیادہ قرآن ہم سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے ضابطہ بنایا تھا کہ نبیین سے قرآن صدیقین سمجھیں گے، اور صدیقین سے شہداء سمجھیں گے، شہداء سے صالحین سمجھیں گے. یہ درجے قرآن کے بنے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں بات؟ یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ کسی ائمہ اور رسول نے نہیں بنائے ہیں، یہ کسی علماء کی جماعت میں وضع نہیں کی، قرآن میں لکھا ہوا یہ طریقہ ہے. اگر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، بات میری ذرا سماعت فرمائیے، یہ اس دور کا چپتا ہوا مسئلہ ہے، اس لیے میں بہت گہرائی سے اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا. اگر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ہم کو ان پر جن پر انعام ہوا ہے، وہاں سے مراد اگر صرف نبی ہوتے تو نبیین کا ذکر ہوتا، آگے صدیقین شہداء کا ذکر نہیں ہوتا. کہ جی قرآن و سنت حجت ہے، قرآن و سنت حجت ہے. ہم نے کہا وہاں تو چار طریقے حجت ہیں، قرآن و سنت، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. اگر قرآن و سنت ہی حجت ہے تو وہ تین طریقے کہاں چلے گئے جو قرآن کے تحت صدیقین، شہداء، صالحین؟
یہ چار جماعتوں کو صراط مستقیم پر کہا ہے، نبیین سب سے آگے، صدیقین ان سے پیچھے، شہداء ان سے پیچھے، صالحین ان سے پیچھے. اگر کوئی کہے جی قرآن و سنت ہی حجت ہے تو پھر وہ صدیقین کیسے ہو گئے، وہ شہداء کیسے ہو گئے؟ اگر وہ قرآن، آپ کہیں گے جی وہ قرآن و سنت پر عمل کر کے ہو گئے تو ان کا عمل لکھا ہوا کہاں پر ہے؟ آپ کہیں گے جی وہ صالحین قرآن و سنت پر عمل کر کے صالحین ہو گئے تو میرا سوال ہے وہ لکھا ہوا کہاں پر ہے؟ وہ لکھا ہوا لے کر آؤ، جس طریقے پر وہ اس پر عمل کر کے صالحین میں ہوئے ہیں اسی بات کی ہم نقل کر کے صالحین میں سے ہو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے میں؟ یہ سیدھا سے راستہ ہے. غیر مقلدیت اور من مانی تفسیروں کا یہی پر بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور بات یہی پر ختم ہو جاتی ہے. ہم تو قرآن و سنت، ہمارے دو اصول ہیں جی، قرآن و سنت، اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن قرآن و سنت اگر اصول ہے تو قرآن نے تو چار شخصیات کا ذکر کیا ہے صراط مستقیم پر، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. تو قرآن و سنت کا دعویٰ کریں گے تو وہ تو نبیین تک رہے گا، تو پھر صدیقین کا کیا، کیوں قرآن نے ذکر کیا ہے؟ اب بیکار ہے، ایسا ہو نہیں سکتا معاذ اللہ. شہداء کا کیا طریقہ تھا، صدیقین کا کیا طریقہ تھا، اور یہ جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ نبی ہی کے نام ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ نبی سے ہٹ کر ذات ہے. تو جب قرآن و سنت ہی حجت تھا تو صدیقین کو نبی کے ساتھ کیوں جوڑا گیا، شہداء کو کیوں جوڑا گیا؟ تو جواب آیا قرآن و سنت ہی حجت ہے، اس کی تفسیر صدیقین کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے. اور قرآن و سنت کی تفسیر صدیقین، شہداء، صالحین سے ثابت ہو گئی تو وہ دین ہے. اور قرآن و سنت تو رہا لیکن صدیقین، شہداء، صالحین اس سے الگ رہے تو وہ قرآن و سنت سمجھ نہ ہوا بلکہ قرآن و سنت کے معنی کو بدلنا ہوا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیدھا طریقہ ہے. دنیا کے کوئی بھی سکالر، پروفیسر درس قرآن آپ کسی کا بھی سنتے رہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی دفعہ میں سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے جی قرآن بڑا آسان ہے، میں سنا دیتا ہوں. تو ہم نے کہا یہ آپ نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، پچھلوں نے بھی تو پڑھی ہوگی نا، یہ 100 سال پہلے بھی تو پڑھی گئی ہوگی، یہ 200 سال پہلے بھی پڑھی گئی ہوگی، یہ 300 سال پہلے بھی پڑھی گئی ہوگی. اور ساری بات چھوڑیں، مجدد کا عقیدہ تو تمہارے نزدیک مسلم ہے، ابو داؤد کی صحیح حدیث، ہر 100 سال میں ایک مجدد آتا ہے جو ساری امت اس پر ایمان کرتی ہے، وہ ساری امت کا قائد ہوتا ہے. تو 14 صدی کے 14 مجدد ہوئے. اس آیت کو تو نے پڑھا ہے اور مانا یہ نکالا ہے، بتا 1400 سال کے 1400 مجدد اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے؟ ان کی اپنی کتابیں آپ اٹھاؤ اور دیکھو وہ کیا کرتے تھے. وہ کریں کچھ اور اس کے باوجود مجدد ہو اور تو اس کی مخالفت کرے، تو خدا نے تجھ جیسے شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں کہا، ہمیں ان مجددین کے پیچھے چلنے کے لیے کہا. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تحقیق سے ہٹ نہیں رہا، میں آپ کے لیے وہ بنیادی اصول ہے جس کی تفسیر کے میں اتنا موضوع کو پھیلا رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جو موضوع کو پھیلا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ اہل علم اور میرے سادہ لوگ جو مسلمان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو جائے کہ اہل سنت جو شجرا پڑھتے ہیں نا، یہ اسی بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کٹی پتنگ نہیں ہے بلکہ یہ صالحین سے لے کر نبیین تک پہنچتے ہیں. ہم سے کہتے ہیں یہ ختم قادریہ کیوں ہوتا ہے، ہمارے وہاں تو نہیں ہوتا. ہم نے کہا ہمارے وہاں سند موجود ہے اس لیے ہوتا ہے، آپ کے وہاں نہیں ہوتا. کیا کر سکتے، سادہ سا اس میں سوال ہے اور آسان سا جواب ہے اس کا. اب میری بات آپ سنیے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کا وہ معنی مانا ہی نہیں جائے گا، بالخصوص عقائد میں اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا جس پر صالحین کے اشارات نہ ملتے ہو، شہداء کے اشارات نہ ملتے ہو، صدیقین کے اشارات نہ ملتے ہو. اس لیے کہ قرآن و سنت حجت تو ہے لیکن اس کو سمجھائے گا کون، اور سمجھانے والے تو کئی کھڑے ہوں گے لیکن کس کی سمجھ معتبر ہوگی؟ فرماؤ صدیقین کی ہوگی، شہداء کی ہوگی، صالحین کی ہوگی. تو آج مجدد الفسانی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جن کا نام ہم لے رہے ہیں، حضور پیر محلی شاہ صاحب، یہ وہ شخصیات ہیں جس کو آج کے بھی اور پچھلے بھی تمام مکاتب فکر صالحین میں سے کہتے ہیں، تو پتا چلا یہی قرآن کے بڑے عارف ہے. تو لہذا قرآن کی آیت ہم اپنے سے پڑھتے ہیں، ترجمہ ان کی کتابوں سے کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی، فرقہ واریت کا جنازہ نکل جائے گا. آپ اگر اجتماع کرو اور بریانیاں کھلاؤ اور فوٹو سیشن کرو، اسلام آباد میں بلاؤ، مشترکہ کانفرنسیں کراؤ، یہ بے وقوف بنا رہے ہو آپ، یہ وقتی اپنی سیاست کی باغڈور کو آگے کر رہے ہو آپ. گورنر ہاؤس میں بلا کر آپ اتحاد کی بات، یہ سب آگے کی باتیں، بات کرنی تو بنیادی طور پر کرو. بٹھاؤ سارے علماء کو اور لائف نشر ہو مسئلہ، پوری دنیا دیکھے اس کو، ٹھیک ہے، میڈیا سے وہ لائف نشر ہو بات، اور ہر مکتبہ فکر کے عالم کو بٹھایا جائے. ایک مسئلہ جس کے لیے آج طالبان لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کا بھی نمائندہ بیٹھا ہو، اور جو مسلمان بے قصور شہید ہو رہے ہیں ان کا بھی نمائندہ بیٹھا ہو، اور سامنے بیٹھ کر سمجھ لیا جائے کہ اصل میں موقف کس کا 1400 سال کی تائید کرتا ہے. اگر ان کا ہے تو اس کو اختیار کر لیا جائے، ان کا ہے تو ان کو اختیار کر لیا جائے. الیاذ باللہ، یہ ظاہری الفاظ سے میں کہہ رہا ہوں، رضا بالکفر کفر، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن جس کو بطور محاورے کے کہا جاتا ہے اس انداز میں نے آپ کی خدمت درج کیا ہے. حق تو ایک ہی ہے، مراجعت نہیں ہو سکتی، لیکن میں اصول کے تحت کہہ رہا ہوں. ہاں، کوئی فرد اگر یہ کہے کہ میں بد مذہب ہو جاؤں تو اس پر کفر کا فتویٰ عائد ہو جائے گا، لیکن ایک تعارف کے طور پر ہے، ایک وضاحت کے طور پر ہے. اور اس وقت تو بڑا یہی گز اور یہی میدان والا مسئلہ ہے، تو جناب میڈیا اس وقت موجود ہے. اور سب سے بڑی بات، اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بحث و مباحثے اور مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بحث و مباحثے اور مناظروں کی دیکھیں نا، ایک باپ کے اگر 5 بیٹے ہوں، کس کے لیے باپ نے وصیت کی ہے، کس کے لیے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب باپ کے انتقال کے بعد اگر پھڈا بن جائے، جھگڑا بن جائے، لڑائی بن جائے، اور لڑتے لڑتے نوبت قتل کرنے تک کی آ جائے، تو برادری کے 4 بوڑھے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے نا، ابے پگلو لڑتے کیوں ہو، باپ کی ڈائری تو چیک کر لو کہ اس میں لکھا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جو لکھا وہ چاروں مان لو. اتنی سی بات ہے نا. اور ڈائری جب کھولی گئی جو تحریر کردہ تھی، تو جناب جو منکر تھا وہ بھی مان گیا، اور جو قائل تھا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ آج امت کے وہ ائمہ، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کی تحریرات موجود ہیں، ان کی تفسیرات موجود ہیں، ان کو ماخذ بنا کر دیکھ لیا جائے، جو فیصلہ وہ کرے وہ آپ بھی مانے، میں بھی مانتا ہوں. بس یہ ہے میرا اصول. اب اس کو بنیاد بنا کر میں آگے چل رہا ہوں، اس کو بنیاد بنا کر میں آگے چل رہا ہوں. حضرت مجل فسانی علیہ الرحمہ کی پہلی بات میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کرتا ہوں. حضرت مجد فسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے سلب سے پیدا ہے، یعنی وہی سلسلہ ہے، پشت جو ہے وہیں پر آ کر جڑ رہی ہے، اور 26-27 پشت میں آپ جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ سے جڑ جاتے ہیں. اور آپ کے والد گرامی حضرت مجدد صاحب کے سیدنا عبدالعہد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خود خواب دیکھا. وہ خواب دیکھ رہے ہیں اور خواب میں اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خنزیر اور وحشی درندے علاقوں میں نکل آئے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ چیر پھاڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان کو قتل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ جنگلی خنزیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ میدانوں میں نکل آئے ہیں، شہروں میں آ گئے، انہوں نے قتل و غارت گری شروع کر دی ہے اور چیر پھاڑ شروع کر دی ہے. فرمایا جب میں پریشان ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے سے ایک نور نکلا، میرے سینے سے ایک نور نکلا، اور اس نور سے ایک تخت جلوگر ہوا، اور تخت پر ایک بادشاہ بیٹھا ہے، اور بادشاہ کے ایسے سپاہی ہیں جو ایک ایک ظالم کو لاتے اور اس بادشاہ کے سامنے قتل کرتے ہیں. تو کہا جب میں خواب سے بیدار ہوا، اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا، تو میرے پیر صاحب نے کہا کہ تیرا ایک فرزند پیدا ہوگا اور اس دور میں آئے گا جب بڑی بڑی بدعات کا لوگ ارتکاب کر رہے ہوں گے، دین کی اقدار کو ڈھا رہے ہوں گے، اور تیرا بیٹا ان دینی دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، اور چہرائے دین پر جو غبار پڑ گیا ہے وہ اپنے تاریخ اور اپنے پچھلوں کی محبت اور طاقت کے ذریعے اس سے صاف ستھرا کر دے گا. تو یہ حضرت مجل فسانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت طیبہ سے کچھ دن پہلے آپ کے والد گرامی نے یہ گویا کہ خواب دیکھا ہے. اور اس آیت کریمہ کی تلاوت آپ نے فرمائی، وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اب آئیے ذرا میں آپ کی خدمت میں اس چیز کو پیش کرنے سے پہلے ایک مزید وضاحت کر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اصول مرتب ہو جائے. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں کی ہے نا، یہ اتنی سادہ بات ہے، آپ کہیں گے کہ یہاں بٹھا کر آپ ہمیں یہ سنا رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ بڑے بڑے لوگ بھول گئے ہیں، اس لیے اس کی مسجد ہے، یہ 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 اس کا سمجھنے کا نظریہ ہے، یہ اس کا مسلک، یہ اس کا مسلک، یہ اس کا نظریہ. اوپر جاتے ہیں تو سب کے ایک ہی بزرگ ہوتے ہیں، اور نیچے مسلک الگ ہو جاتے ہیں، تو پھر نیچے مسلک الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اوپر جا کر ہم نے ایک ہی ہونا ہے تو اسی کی کتاب کو تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھتے. ان کے نام پر تو بڑے بڑے کوٹھیاں دارالعلوم تو بن جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، فلاں پیر صاحب آئے جی وہ کہہ رہے نقشبندی ہے، فلاں آئے جو چشتی نظامی ہے، تھانوی صاحب چشتی نظامی اپنے آپ کو لکھتے تھے. تو میں کہتا ہوں جب اتنی تکلیف ہم اپنے نام کی ابھی کر رہے ہیں، اور اوپر جا کر جب ہم اپنا شجرا پڑھتے ہیں، سند پڑھتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، شجرا پڑھتے ہیں اور سند پڑھتے ہیں، تو اوپر جا کر ایسے بزرگ آ جاتے ہیں کہ دو طرف سے دھارا آ کر ایک ہی سمندر میں گرتا ہے. تو جو اہل معرفت ہیں اور علم کے باہر ہیں، تو انہیں کی تعلیم کو اگر ہم اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، آپ اپنے مدرسوں میں پڑھائیں، ہم اپنی مسجد میں پڑھیں، آپ اپنی مسجد میں پڑھیں، تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. اب میلاد کے لیے یہ حضرات جو قائل ہیں وہ دلائل اپنے پیش کرتے ہیں، وہ حضرات جو منکر ہیں وہ نئی نئی کتابیں اپنی چھاپتے ہیں. میں کہتا ہوں 200-300 سال اوپر چلے، یہ تو آج کراچی کی بات ہے، اس سے پچھلی باتیں، 100 سال پیچھے چلے، 200 سال پیچھے چلے، 300 سال پیچھے چلے، تمہارا یہ کہنا کہ میلاد بریلی سے نکلا ہے اور بریلیوں نے میلاد کو یاد کیا ہے، تو تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. سند حدیث پڑھیں آپ، سند حدیث پڑھنے کے بعد ہم اوپر کے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جس کو آپ بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. اگر وہاں سے ثابت ہو گیا تو آپ بھی کیجئے گا، نہیں ہوا تو ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن ڈرتے کیوں؟ میں تو کھل کے دعوت دے رہا ہوں آپ کو. فاتح الیاس جو بھی مسئلہ ہے، جس پر آج ایک دوسرے کے نوجوان جن کے کاندھوں پر اسلام کی امور کی خدمات کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اسی تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اس میں ماند پڑ جاتی ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. لہذا میں نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کی راہ کے لیے یہ اصول پیش کیا ہے جو قرآن نے ذکر کیا تھا، من النبیین صدیقین شہداء والصالحین. ایک بات اب تھوڑا سا میں آپ کی توجہ لے جاتا ہوں. دیکھیں، حضور نے اس پر پورا ناتا باندھا ہے اس کا، اور اپنے دین کی مکمل حفاظت کی ہے، دین کی مکمل. اب دیکھیں، اصل ماخذ ہے قرآن، اصل دین کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی تفسیر حدیث، کیونکہ اگر حدیث سے ہٹ کر جس طرح یہ شور مچاتے ہیں نا، ہماری یہ پڑوسی حضرات شور مچاتے ہیں منکرین حدیث کے خلاف، اور انہوں نے کہتے ہیں حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آ جا سکتا، تو میں نے کہا یہ اجماع کے بغیر کیا حدیث سمجھی جا سکتی ہے؟ کیا اجماع کے بغیر حدیث سمجھی جا سکتی ہے؟ تو جس طرح حدیث بغیر، جس طرح قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ اس کی تفسیر ہے. اس لیے کہ نبی پاک پر خود اترا ہے، تو حضور اس کے معنی صحیح سمجھتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے وہی حدیث کا صحیح مزدار سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس کی تفسیر صحیح سمجھتے ہیں، اور جنہوں نے ان کے بعد ان کو دیکھا ہے وہی صحیح سمجھتے ہیں. تو لہذا جہاں قرآن حجت ہے تو سنت بھی حجت ہے اور اجماع بھی حجت ہے، کیونکہ کڑی در کڑی جڑ کر ہی تو آپ آگے بڑھیں گے نا. اس لیے حضور نے اس چیز کو بڑا محفوظ کیا ہے. جس طرح بخاری کتاب العلم کے اندر حضور نے واضح علامت اس کی ذکر فرمائی ہے، توجہ رکھیے گا. کہتے جی دین تو آسان ہے نا، قرآن رکھا ہوا ہے، کھولو پڑھو. اب اس نظریے کو سامنے رکھیں، قرآن یقین آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اگر تھوڑی سی بھی فہم ہو اور خدا کا خوف ہو تو اس آیت کی اگر کوئی تفسیر کرے گا تو اس کا یہ معنی نہیں پڑھ کرے گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، بلکہ اس کا یہی معنی کرے گا کہ قرآن حفظ کے لیے آسان ہے. واعظ و نصیحت پر جو مبنی آیات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آسان ہے، لیکن عقائد اور احکام کو سمجھنے کے لیے آسان نہیں. اس کے لیے نبیین صدیقین شہداء صالحین کی ضرورت ضروری ہے. اور یہاں ذکر کا معنی، ایک ادنا عربی پڑھنے والا طالب علم سمجھتا ہے کہ ذکر کا معنی یا تذکیر سے ہے، جس کا معنی نصیحت کے ہے، یا پھر وہ حفظ سے ہے. یعنی ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے، قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا. ہم نے قرآن کے اندر برائی اور اچھائی کو سمجھانے کے لیے موعظت اور پنڈ و نصائح کا اتنا آسان طریقہ رکھا ہے کہ پتھر دل بھی سمجھے تو اس سے عبرت حاصل کر لے. تو نصیحت کے لیے اور حفظ کے لیے آسان ہے، لیکن احکام اور عقائد کے لیے تمہیں صالحین، شہداء، صدیقین اور نبیین کے پاس آنا ہوگا. ایک بات اب تھوڑا سے میرے دوستو توجہ میری طرف رکھیے اور اس بات کی طرف ذرا غور فرمائیے کہ اگر یہ کہا جائے قرآن کھول کے ہم پڑھ رہے ہیں نا، دین تو آسان ہے اور قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب اس دعوے کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور قرآن کو دیکھ کر بندہ پورا دین بیان کر سکتا ہے، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے. اس دعوے کو ایک طرف رکھیے اور اللہ کے رسول کا قول جو بخاری شریف میں اس کو ایک طرف رکھیے. بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آخری دور جب آئے گا تو علم اٹھا لیا جائے گا، آخری دور جب آئے گا توجہ آئے علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ پوری پوری لائبریری آسمان میں غائب ہو جائیں گی, یا ہماری مسجد میں جو قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے اپنے پروں پر اٹھا کے لے جائیں گے؟ نہیں, بلکہ حضور آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم پر مبنی کتابیں تو ہوں گی, علم پر مبنی کتابیں تو ہوں گی لیکن علماء اٹھا لیے جائیں گے. اب آگے نے بات صالحین کی, صالحین کی بات آ گئی, نبیین کی بات آ گئی, صدیقین کی بات آ گئی, تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نصاب تو موجود ہے, معلم بتاؤ, معلم بتاؤ, معلم بتاؤ. اگر آپ قانون کی کفن کو, اگر آپ طب کے فن کو کسی آپ مبتدی شخص سے سمجھیں گے تو بہت بعید نہیں, بہت ممکن ہے وہ کہ وہ اس کی عبارت تو پڑھ لے گا لیکن وہ کہنا کیا چاہتا ہے آپ نہیں سمجھیں گے. آج قانون کی کتابیں, آئین کی کتابیں اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہیں, لیکن آج جس کی انگریزی بہت اچھی ہو, جس کی اردو بہت اچھی ہو, کیا وہ قانون کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کر اس کو پڑھ تو سکتا ہے, تلفظ تو کر سکتا ہے, لیکن اس کا اطلاق, اس کے اہداف کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں قرآن موجود رہے گا, سب چیز موجود رہے گی, علم اٹھا لیا جائے گا. علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ توجہ سنیے, فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے. تو کہا حضور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جاہل ان کے عالم بن جائیں گے, اور لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے, جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوگا, بتا کر دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. پتا چلا یا ضرورت اس بات کی پڑ گئی کہ کتاب اسی طرح موجود ہوگی پر سمجھانے والے جاہل ہوں گے. عقل مند وہ ہوگا جو اس جاہل سے نہیں سمجھے گا بلکہ پچھلے جو عالم گزرے ان کی کتابوں سے سمجھے گا. اس سے زیادہ سمجھانے کی کون سی بات, اس سے زیادہ سچ کیا ہوتا ہے؟ اور میں اور کس انداز میں آپ کو کھول کے اور وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں کہ جناب قرآن کا معنی میاں جی آپ نہ کریں بلکہ یہ بتائیں آج تک امت اس کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے. اس لیے کہ حدیث تو ہے, اور جو جاہل, حضور فرماتے جاہلوں سے لوگ پوچھیں گے. اب وہ جاہل کوئی گویا کہ مداری تو نہیں ہوگا جو امپریس مارکیٹ جا کے کھڑا ہوگا, یا جناب گلی کوچے میں بھیک مانگ رہا ہوگا, اس کا لبادہ بھی تو علماء جیسا ہی ہوگا نا. اب جب لوگ جا کر اس سے, حضور فرماتے ہیں کہ توجہ سنیے, حضور فرماتے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علماء اٹھ جائیں گے, لوگ جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. تو جس جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ علماء کی سیٹ پر ہی تو بیٹھا ہوا ہوگا نا, وہ انہیں کے بنائے ہوئے دارالعلوموں کے اندر ہوگا, وہ انہیں کے بنائے کے ممبروں پر ہوگا. لیکن بندہ ممبر کو دیکھے گا, عمارت کو دیکھے گا, یہ نہیں دیکھے گا کہ جو تھے وہ تو قبروں میں ہیں, یہ تو جالی بیٹھا ہوا یہاں پر. اس میں تو لباس ان کی طرح اوڑھ رکھا ہے, اس میں تو جناب اوتار ان کی طرح کر رکھا ہے, اس میں تو جناب صورت ان کی طرح بنائی ہوئی ہے, لیکن علم ان کی طرح نہیں ہے. تو لہذا فرمایا جاہلوں سے وہ فتویٰ لیں گے, اور وہ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا. پتا چلا کہ جناب جو علماء کے اٹھنے کے بعد جو ان کی مسندوں پر قبضہ کریں گے وہ پاگل دیوانے, اور گویا کہ اس طرح کے نظر نہیں آئیں گے کہ جس طرح کے ان کو شعبہ باز سمجھے, بلکہ ان کا حلیہ تمام علماء کی طرح ہوگا. اس لیے تو لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں گے, لیکن علم کی وراثت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گا پچھلے سب ایسے تھے, میں سب سے بڑا عالم ہوں, میری تحقیق ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں فقیر, میری تحقیق ہے, اور پورے تاریخ کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, اور کتاب انہوں نے لکھ ماری تفہیم القرآن. لیکن اگر آپ اس کا حقیقت میں اور 1400 سال کے علماء کی کتابوں کے سامنے کے پڑھے تو اس شخص کو خود فہم قرآن نہیں تھا کہ اس نے تفہیم القرآن لکھ دی. جو مسلمان تھے ان کو کافر لکھا اس میں, اصحاب کہف کے بزرگ مسلمان تھے, صالحین میں سے تھے, جنہوں نے جا کر وہاں نمازیں پڑھی تھی وہ بھی مسلمان تھے, مودودی لکھتا وہ سارے کافر تھے. اب ایک تفہیم القرآن ہے جس میں ان کی تکفیر ہے معاذ اللہ, اور پوری تفاسیر اگر پیچھے تک اٹھا کر دیکھیں تمام لکھا وہم صالحون المؤمنون, جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صالحین تھے, مومنین تھے. تو پتا چلا کہ تفسیر لکھنا بچوں کا کام نہیں ہے, ورنہ ادھر ادھر سے چھاپا مار کے میں بھی 25 جلد لکھ سکتا ہوں. لکھنا کمال نہیں ہے, اس کو سمجھنا کمال ہے. فہم قرآن ہوگا تو پھر تفہیم القرآن آگے لکھی جائے گی. اب میری بات اب یہاں پر آپ سماعت فرمائیے کہ حضور نے اسی لیے اس کو سیکیور, محفوظ, تحفظ دینے کے لیے فرمایا کہ آخری دور میں علم اٹھے گا. حالانکہ علماء کے اٹھنے کو علم سے اٹھنا مراد لیا ہے, یہ بھی ایک قابل غور قابل توجہ نقطہ ہے کہ جب علماء نہیں رہیں گے فرمایا علم نہیں ہے. ایک جاہل آدمی کے لائبریری میں بیٹھا ہوا ہو اور کتابیں رکھی ہوئی ہو, آپ اس سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے. ایک کہے گا کیوں نہیں پوچھیں گے, اتنی ساری کتابیں اس کے پاس پڑی ہوئی. اس سے کہا جائے گا احمق, کتابیں رکھنا اور ہے کتابوں کو سمجھنا اور ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ جناب اکثر کتب خانے اور بک اسٹالوں پر جو ہوتے ہیں وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے ریٹ دیکھا بیچ دیا پیسہ گلے میں رکھ دیا اس نے. تو کتابوں کا موجود ہونا یہ تو ممکن ہے, لیکن اس کے سمجھانے والے اٹھ جائیں گے تو اصل کتاب کون تھے جو اس کو سمجھانے والے تھے؟ اصل کتاب کون تھے جو اس کو سمجھانے والے تھے؟ فرمایا جب وہ اٹھ گئے تو علم اٹھ گیا. اب لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. تو لہذا بچت کا قاعدہ یہی ہے جو امام غزالی نے فرمایا, گھبرانا نہیں, دل نہ توڑنا. امام غزالی فرماتے ہیں گھبرانا نہیں, اسلام نے قیامت تک رہنا ہے نا, تو پھر اس کی روشنی بھی تمہیں جگہ جگہ پر نظر آئے گی. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بدبختی میں اسے قبول نہ کرے اور اس کے نور سے اپنے آپ کو منور نہ کرے, اور اپنے لیے اگر وہ خود کوئی چراغ روشن کر کے کہنا چاہے کہ جناب ہم تنظیم اسلامی بنا کر کوئی قرآن کی نئی تفسیر لکھ دیں گے, تو وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر تم واقعی میں دین کی حقیقت کو سمجھنا چاہو گے تو حضرت امام غزالی بھی فرماتے, فاضل بریلوی نے لکھا, فرمایا کہ استعین باہل القبور اذا تحیرت بالامور, جب ایسے دور میں تم پہنچ جاؤ کہ یہ مولوی کچھ بولتا ہے, وہ مولوی کچھ بولتا ہے, وہ مولوی کچھ بولتا ہے, آج سے ہزار سال پہلے امام غزالی کہہ گئے, تو گھبرانا نہیں. فاستعین باہل القبور, دیکھنا کہ یہ قبر والے کیا بولتے تھے. یہ مولوی تو یہ کہتا ہے, یہ مولوی یہ کہتا ہے, اس کا اپنا چندے کا پھڈا ہے, اس کا اپنی روٹی کا پھڈا ہے, تو یہ تو اس میں لگا ہوا ہے. مثال میں روٹی کا پھڈے پر ایک بات آپ کو سناؤں تو آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے, نماز جنازہ آپ نے پڑھی, دعا آپ نے کی, تو دعا کوئی بری چیز ہے؟ معاذ اللہ, اللہ رب العالمین تو اس پر غضب کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے جو رب سے سوال نہ کرے, ٹھیک ہے؟ اور قرآن نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, کہ جب جملہ نمازوں سے فارغ ہو جائے, چاہے وہ نوافل ہو یا فرض ہو, حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتا ہے, فرمایا کہ پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر, ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ آیتیں نہ بھی ہوتی تو دعا تو ہمیشہ مقبول ہے نا, دعا تو ہمیشہ مقبول ہے. تو ایک شخص نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی اور ایک مولوی صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے والد کے دعا کر دو. انہوں نے کہا جی حرام ہے. کہا جی حرام ہے. کہا دعا خدا سے مانگنا بھی حرام, ابھی تو گیارہویں شریف تو نہیں ہو رہی ہے, ختم خواجگان تو نہیں ہو رہا, یہ تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, یا اللہ میرے والد کو بخش دے, یہ بھی حرام؟ کہنے کا ہاں حرام ہے, اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا, رسول اللہ نے نہیں کیا تھا. لیکن وہی مولوی صاحب جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اور عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج کل تو رسمیں کم پڑ گئی ہیں, پہلے تو بہت زیادہ تھی, اس دور کی بات کر رہا ہوں, اس میں مجمع جتنا بڑا ہوتا تھا تو جھولیاں بھی اتنی زیادہ چلتی تھیں, یاد ہے آپ کو؟ مجمع جتنا بڑا ہوتا تھا تو جھولیاں بھی اتنی زیادہ چلتی تھی. تو کسی نے پوچھا حضور یہ عید کی نماز کے بعد بھی تو آپ دعا کر رہے ہیں, کہ یہ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کہا نہیں کیا ہے. تو کہا میرے ابا کے لیے جب دعا کہا تھا تو آپ نے آرام کہہ دیا, اور ابھی یہاں پر بھی تو رسول اللہ نے دعا نہیں کی, عید کی نماز کے بعد تو حضور سے دعا ثابت نہیں ہے. تو اس نے کہا حضور سے بھی ثابت نہیں ہے, صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے. کہا حضور جب آپ کو یہاں تک پتا ہے کہ کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیوں؟ تو کہا جب ہر نماز کے بعد دعا ثابت ہو تو یہاں بھی ثابت ہے, کیوں یہاں نوٹ مل رہے ہیں. تو کہا جناب وہاں پر بھی تو نماز کے بعد, وہ بھی تو نماز ہی تھی نا جنازہ, تو وہاں کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہا وہ نوٹ نہیں ملتی تھی. تو یہ موجودہ تو پیٹ کا دھندا ہے. کیا ہے یہ؟ تھانوی صاحب نے خود لکھا ہے, میں انہی کی حکایت کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ بیشتی زبر حصہ نمبر 11 کے اندر انہوں نے لکھا ہے, واضح طور پر لکھا ہے کہ عید کے بعد دعا نہ رسول اللہ نے کی, نہ صحابہ نے کی, نہ تابعین نے کی. لیکن جب ہر جگہ پر دعا ثابت ہو تو یہاں بھی ثابت ہے. تو میں نے کہا یہ فتویٰ نماز جنازہ کے بعد پر کیوں نہیں لگاتے آپ؟ وہ بھی تو نماز ہے, اگلے کا باپ مر گیا اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت کہتے ہیں, تو یہاں کیسے جائز کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ تو پیٹ کی لڑائی ہے. اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے, اب دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب ہمارے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, فاتحہ پڑھتے ہیں آپ, اس کے دلائل اپنی جگہ پر, کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے. کھانا بن گیا اور کھانا غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے, رشتے دار بھی کھا رہے ہیں, کہ فاتحہ ہے کھائیے, فاتحہ ہے کھائیے, اور ختم قادریہ ہوا ہے کھانا کھائیے. کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. معاذ اللہ. کہا کیوں حرام ہے؟ کہا اس لیے کہ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا, تابعین نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور جب وہی مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب یہ مدرسہ دیوبند کے اندر جب ختم بخاری ہوتا ہے تو اس میں دیگیں آتی ہیں اور ختم بخاری ہوتا ہے تو کیا یہ ثابت ہے؟ کہ لگے ہاں قرون ثلاثہ میں تو نہیں تھا, یعنی صحابہ نے نہیں کیا, لیکن اچھا کام تو ہے نا. تو ہم نے کہا یہ اچھا کام نہیں تھا, یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کے؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ اتنا واضح سچ ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے میں اس فارم سے اس منصب سے انتہائی دیانت کے ساتھ بالکل کھول کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور تنقید اب بھی میرا مقصود نہیں ہے, یہ تنقید برائے تعمیر ہے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ذلت سے اور آخرت کی ذلت سے بچنے کے لیے آؤ ان کا دامن پکڑ لو جن کے ہاتھوں کے اندر وہ ڈور ہے جو گنبد خضرا تک جا رہی ہے. میں نے بہت سادہ سی بات کی ہے, اب ایسی سی سادی سی کوئی مثال صاحب اس کا جواب دے دیں اگر یہ خلاف ہے تو. میں نے تو سادی سی بات کی, ماں بھی اپنے بچے کو کہتی ہے ابا کا ہاتھ پکڑ کے جانا, ابا کا ہاتھ پکڑ کے جانا, ابا کا ہاتھ پکڑ کے آنا. یہ نے کہا جی اعتمادی شرک ہے کسی پر, اللہ رسول کے علاوہ کسی پر اعتمادی شرک ہے. اور میں کہیں کہا کرتا ہوں کہ جناب ایک بس چلی ہے ٹاور سے دوراجی آنے کے لیے, ایک مولانا بیٹھ گئے, وہ کہتا ہے تقلید شرک ہے, کیونکہ تقلید تو اماموں پر اعتماد کا نام ہے نا. تقلید کیا ہے بولے کہ بھائی انہوں نے جو لکھا ٹھیک ہی لکھا ہوگا, اتنے بڑے عالم ہے لہذا مان لو, لہذا مان لو. انہوں نے کہا نہیں شرک ہے یہ, حرام ہے, تقلید جائز نہیں, اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اب ایسی ذہن کا ایک شخص ٹاور سے بیٹھ گیا فرض کیجئے, اور اس نے اپنے گھر جانا تھا, دوراجی جانا تھا, کہیں بھی جانا تھا, تو جب گاڑی چلی تو اس نے اٹھ کر ڈرائیور سے یہ کہا کہ ڈرائیور صاحب ذرا یہ بتائیے یہ دوراجی جائے گی؟ تو ڈرائیور صاحب نے بڑے تمیز میں جواب دی جی مولانا جائے گی. جب تھوڑی سی گاڑی اور چلی, کیونکہ بے اعتمادی تھی, کیونکہ اللہ رسول کے علاوہ کسی بے اعتمادی نہیں, تو پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ گاڑی دوراجی جائے گی؟ انہوں نے کہا مولانا آپ نے گاڑی کا نمبر پڑھا تھا؟ کہا کہ آپ کو پتا ہے نا گاڑی کا نمبر, یہ تو جائے گی. تھوڑی دیر بٹھا دیا, لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ پلے ایسے ماحول میں کہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا ہے, فکر ایسے ماحول میں پروان چڑھی ہے کہ کسی پر اعتماد. میں یہ مثال اہل علم کے لیے نہیں دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اپنے ان دوستوں کے لیے دے رہا ہوں کہ جو اتنی علمی باتیں نہیں سمجھ سکتے, ان کے لیے آسان سی مثال میں نے رکھا ہے. اور یہ مجھے کوئی شوق نہیں مثال دینے کا, لیکن ہر قسم کا بندہ یہاں پر بیٹھا ہے, تو لہذا اس مثال میں وہ تمام نظریے کو میں سمجھا کے عرض کر رہا ہوں. اب جب تیسری دفعہ وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ گاڑی دوراجی جائے گی, ڈرائیور نے کنڈکٹر کو بلا کر کہا مولانا کا پیسہ واپس کر دو, مولانا کا پیسہ واپس کر دو, اور ان سے کہا یہی تشریف رکھیں اتر جائیں نیچے اور یہیں سے آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ تو پیچھے ایک بچے نے جواب دیا مولانا اگر دنیا کا ڈرائیور ہونا اس پر اگر اعتماد نہ کرو تو دوراجی نہیں پہنچو گے, اور دین میں اگر اماموں پر اعتماد نہیں کرو گے تو مدینے بھی نہیں پہنچو گے. آسان سی بات. تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا, علم اس میں سے مراد علماء اٹھ جائیں گے, سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا. ایک آخری بات یہاں پر عرض کر کے میں گفتگو کو جو تھوڑا سے وقت رہ گیا اس میں سمیٹنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے, درود پاک ایک دفعہ پڑھیے گا. مسلم شریف جو سیاست کی بڑی مضبوط کتاب ہے بخاری کے بعد ہے, اس کے مقدمے کے اندر یہ جو مسلم شریف شروع ہو رہی ہے نا, ابھی امام صاحب نے حدیثیں لکھنا شروع نہیں کی, لیکن یہ دکھ انہوں نے اپنے دور میں پیش کر دیا تھا. اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں, میں خارجیوں کی بات کر رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سب سے بڑی یونیورسٹی بنائی ہے قرآن کو سمجھنے کی, اور جو ہمارے طریقے سے قرآن کو سمجھے گا تو وہ ہمارا ہے اور باقی ہمارے نہیں ہیں. تو اس دور میں بھی فہم تفہیم قرآن کے لیے لوگ تیار تھے, لیکن دنیا ان سے کہتی تھی پہلے فہم قرآن تو حاصل کرو. وہ گئے حاصل ہو گیا, انہوں نے کہا صحابہ کو چھوڑ کر کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں لغت دیکھی ہے قرآن کا معنی سمجھا ہے, اس کے اشارے فلاں سمجھے, قرآن کی آیت کو فلاں آیت کے ساتھ ملایا ہے, تاریخ دیکھی ہے. انہوں نے کہا جی قرآن کی سب سے بڑی تاریخ یہ صحابہ ہے, ان سے پوچھو کہ یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہمیں. تو خارجیوں نے صحابہ کے دور میں, سمجھ رہے میری بات آپ, قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کیا. اور حضرت علی کی اگر تاریخ آپ پڑھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے آپ, کہ حضرت علی کو جنہوں نے کافر کہا معاذ اللہ نعوذ باللہ, وہ جاہل ایسا جاہل تھا کہ اس کی پگڑی داڑھی سب کچھ تھی اور ہاتھ میں اس کے قرآن تھا. کالی میں اس قرآن کی آج سے تمہاری تکفیر کر رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات؟ یعنی وہ قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھ کے کہتے تھے علی معاذ اللہ علیہ عزب اللہ نقل کفر کفر نباشت, کہ علی اس آیت سے کافر ہو گئے. اور حضور فرماتے انا مدینۃ العلم ولی بابوہا. اب دیکھو قرآن دونوں طرف سے پڑھا جا رہا ہے, حضرت علی بھی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ کر پوری امت کو کافر قرار دے رہا ہے. قرآن دونوں کے ہاتھ میں ہے لیکن علم ایک کے پاس ہے. اسی کو حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کلمت حق, کلمت حق, کہ کلمہ تو بالکل حق کہہ رہا ہے, اریدا بہل باطل, لیکن اس سے مراد جو لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے. تو کلمہ تو حق ہے, قرآن قرآن ہے, لیکن اس سے معنی جو لے رہا ہے وہ کیا ہے؟ باطل. لہذا پتا چلا کہ قرآن تو سب نے پڑھا ہے لیکن گمراہی کب ہوئی ہے؟ جب معنی سمجھنے کی بات آئی ہے, اور جنہوں نے معنی اپنی عقل سے سمجھا وہ گمراہ ہو گئے, جنہوں نے صالحین کا دامن پکڑا وہ صدیقین ہو گئے. میرے امام نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا, ارے بھائی تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہمارے ایروائی پر ایک ایروائی میں ایک بہت زبردست شاعر ہے مہر وجدانی صاحب, میں ان کو جب یہ کہانی سناتا تو مجھ سے کہتا مجھے کوئی ایک تم مصرع دے دو, میں اس قوم پر پوری ایک نظم لکھتا ہوں اس قوم پر. اور میں نے ان کو کہا ہے کہ یار کوئی اچھی سے آپ ایک نظم لکھ دو, کیونکہ تقریر سے زیادہ نظم مضمون کو سمجھا دیتی ہے. تو انشاءاللہ شاید آئندہ نشست میں انشاءاللہ مضمون بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تاکہ ہر شعبے سے ہمارا منصب یہ کہ ہر بات سے آپ کو واقف کرا دے کہ جناب فرقہ واریت خود پیدا کی جاتی ہے. اگر بندہ خود نیک ہونا چاہے تو دین اب بھی آسان ہے, واضح ہے, کشادہ ہے اور روشن ہے. اب دیکھیں صحابہ کے دور میں آپ دیکھیں, آپ حیران ہوں گے میرے دوستو, توجہ ذرا میری طرف کریں, کہ مروان خارجی تھا. مروان بولے خارجی تھا. خارجی وہ ہوتے ہیں جو قرآن کے معنی کو ترجمے سے لیتے ہیں بس. اس کی آپ کے ذہنوں کے مطابق میں خارجی کا یہ ترجمہ کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی مطابقت کے حوالے سے. وہ قرآن کی آیت کا ظاہری معنی لے گا, اس کو یہ غرض نہیں کہ اس ظاہری معنی سے جو نقصان ہو جو خرابیاں ہو اس کو سروکار نہیں ہے, بس وہ ظاہری معنی لے گا اور ظاہری معنی دیکھ کر فیصلہ کر دے گا. اسی لیے بتوں کی مذمت والی آیتیں انہوں نے اٹھا کر صحابہ پر بھی چسپا کی اور حضرت علی سے کہا کہ تمہاری تکفیر پر آیت میرے پاس ہے معاذ اللہ. حضرت علی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم مجھے کافر کہتے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہنا جی ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کا ہے اور حاکم صرف اللہ ہے, اور تم نے بصرہ میں عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنا کر بھیجا. اتنے دیوانے اور احمق تھے کہ بھائی کسی علاقے میں کوئی حاکم ہوگا تو نظام چلے گا. وہ کہتے یہ تو غلط ہے کیونکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے. اب قرآن نے جس معنی میں کہا ہے تو بچہ بھی سمجھے گا کہ قرآن نے کس معنی میں کہا ہے, کہ اصل حکم خدا کا ہے, اس کو نافذ کرنے کے لیے مجازر حاکم چاہیے. اب پیدا تو خدا کرتا ہے تو نکاح کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے نا. بولے آپ نکاح کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے, پیدا تو خدا نے کیا ہے, تو جس طرح پیدا خدا کرتا ہے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے, اسی طرح حکم خدا کا ہے نفاذ کے لیے حاکموں کی ضرورت پڑتی ہے. اس کو ایک آسان مثال سے آپ یوں بھی آپ سمجھیے. لیکن وہ عقل کے اتنے موٹے تھے کہ وہ کہتے تھے علی تم نے عبداللہ ابن عباس کو حاکم بنایا کیسے جب قرآن نے یہ کہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر آؤ مناظرہ کر لو, آؤ مناظرہ کر لو. اب ایک طرف صحابہ ایک طرف خارجی, اور بصرہ میں زبردست قسم کا مناظرہ ہوا, اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہے سرکار کے سینے کی وراثت کے مالک ہے, وہ جو حضور ان کو مقام عطا فرمایا. ایک ہی آیت آپ نے پڑھی, دو آیتوں میں سے جو ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جلدی سمجھنے کے لیے. ایک تو سورہ بقرہ سے آپ نے پڑھی اور ایک آپ نے سورہ تین کا آخر پڑھا. آپ نے کہا مجھے یہ لکھ کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, تو کہا مجھے یہ بھی لکھ کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو حاکم مانے تو وہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھ کر دیجیے کافر ہے. انہوں نے کہا جی پڑھو وہ تین و زیتون, اور آخر میں پڑھو اللہ کیا فرماتا ہے علیہ اللہ بحکم, اور کہا ترجمہ کر اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا اللہ سارے حاکموں کا احکم اور حاکم نہیں؟ اگر خدا کے سوا کوئی حاکم ہے نہیں تو خدا احکم کیسے ہوا؟ یہ کہنا تھا کہ 90% خارجی مسلمان ہو گئے, 90% خارجی مسلمان ہوئے, آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور توبہ کی. 10 نے پھر بھی کہا نہیں نہیں ہم ہی ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا مناظرہ ہو چکا ہے, فیصلہ تلوار کرے گی. اور پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور تلوار کے ساتھ جنگ کیا گیا. تو یہ تحریک آپ یوں سمجھیے کہ دور علی سے شروع ہو چکی تھی, دور عثمان اور دور علی سے. اور یہ اتنے ظالم لوگ تھے, آج اگر یہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں تو یہ اتنے ظالم ہیں. یہ شیطان نے ایسا ان کو گمراہ کیا ہے اور قرآن کو سمجھنے کا ان کا گھمنڈ ایسا ہے کہ اگر انہوں نے جس آیت کو سمجھا اور صحابہ کی پوری جماعت اس کے خلاف ہو تو یہ ایک ایک صحابہ کو پکڑ کے ذبح کرتے تھے. تاریخ ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں, کئی صحابہ کو انہوں نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے, کئی صحابہ کو اپنے ہاتھ سے بولے ذبح کیا معاذ اللہ, صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اب کوئی ان احمقوں پاگلوں سے پوچھے جو رسول کی صحبت میں بیٹھ کر بھی مسلمان نہ رہا, تو قرآن پڑھ کے مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت امام اعظم کا ایک مجھے بڑا خوبصورت بات یاد آتی ہے, ایک خارجی کے لیے جو گستاخ تھا اہل بیت کا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس کے دروازے پر گیا, دروازے پر دستک دی اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا چڑتا تھا. دروازہ جب کھولا امام صاحب کو دیکھ کر, کیوں آئے؟ تو اس کی ایک بیٹی تھی, اس کے رشتے نہیں آتے تھے. امام صاحب نے کہا تیری بیٹی کا رشتہ لایا ہوں. تو بڑا نرم ہو گیا, کہا معاف کرنا میں نے آپ سے بڑا بغض رکھا, آئیے. لے گیا, بٹھایا, امام صاحب کو پانی وغیرہ دیا, کہ رشتہ کون ہے؟ کہا ایک یہودی ہے. کیا فرمایا امام صاحب نے؟ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے سن پاؤں, یہ تمہیں میرے ساتھ کیا مذاق کیا, میری بیٹی کا یہودی سے بیاہ جائے گی؟ تو کہا سرکار نے جو اپنی دو بیٹیاں عثمان سے بیاہی ان کے بارے میں غلط نظریہ کیوں رکھتا ہے؟ یہ کہنا تھا. اس نے کہا نعمان تم نے میرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے ہیں, میں تباہ کرتا ہوں خارجیوں سے اور تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑتا ہوں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پوری صحابہ کی جماعت, شیطان جب گمراہ کرتا ہے نا تو اگر کوئی میرے اور آپ کے مقابلے اگر کوئی کہ ہم یہ پیر میر کو نہیں مانتے, کوئی مجدد صاحب کی تفسیر ہم نہیں مانتے, کوئی غوث پاک کی تفسیر نہیں مانتے, کوئی شاہ عبد الحق کو نہیں مانتے, کوئی شاہ عبد العزیز کو نہیں مانتے, میں نے کہا تمہارے گرو تو صحابہ کو نہیں مانتے تھے جو اپنے چہرے سے حضور کو دیکھ کر آئے ہیں, جن کے سامنے قرآن اترا ہے, جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو وہی شہادت میں دیکھا ہے. بدبختوں لوگوں نے تو ان کی صداقت کو نہیں مانا. اگر تم پیر مہروی شاہ صاحب یا مجدد وسانی کا انکار کر دو تو کون سی بڑی بات ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ انہوں نے تو صحابہ کا انکار کیا معاذ اللہ. صحابہ وہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کو وہی اترتے ہوئے دیکھا, حضور کی ایک ایک اداؤں کو اپنے دل کے اندر نقش کر کے رکھا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا میں نے مناظرہ بھی بتایا, تو مروان بھی ان خارجیوں میں سے تھا جو مدینے کا گورنر تھا, مروان بن حکم. اور اس کی جتنی پارٹی ہے پوری, وہ عبد الملک بن مروان, وہ حجاج بن یوسف, یہ سارے ملعونین میں سے ہیں. یہ قرآن کی خدمت میں انہوں نے خدمت نہیں کی, تحریف کی ہے, دین کو بدلا ہے. اور انہی کے شاہکار یہاں پر مودودی صاحب تفہیم القرآن میں نظر آتے ہیں. وہی نظریہ ہے بالکل. اور وہ نظریہ کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر, مسلمان آج تک ترجمہ کرتے ہیں, جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں. بات واضح تھی کہ صحابہ تو نہیں کرتے تھے, وہ تو کافر کرتے تھے. مولوی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ کو چھوڑ کر جو پکارتے تھے, اور نیچے حاشی میں لکھا جیسے داتا علی حجویری کو پکارا جاتا ہے, جیسا یا غوث کہا جاتا ہے. کوئی اس ظالم سے پوچھے کہ داتا صاحب اس دور میں تھے, غوث اعظم اس دور میں تھے, تو اس نے استدلال کیا, کہنا کہ دیکھیں جیسے داتا صاحب کو پکارا داتا کہا جاتا, داتا کہنا شرک ہے. میں نے کہا سارے وابی مل کر صرف مجھے داتا کا ترجمہ کر کے بتا دیتے. داتا کا ترجمہ سخی ہے. جب تمہارے مولوی کو تم سخی کہو تو کوئی شرک نہیں ہے, اور اللہ کے ولی کے لیے کہہ دیا جائے گا تو شرک ہے. اور اس کے کئی جوابات ہیں تقریبا, میں اس طرف نہیں جاتا. صرف کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کو دیکھ کے شرک کے مطلب لگائے. تو مروان اتنا بڑا بدبخت تھا. یہ وہ دور ہے جس میں صحابہ موجود ہیں. یہ حضور کی, آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے مزار کی طرف ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, حضور کی مزار کو ہمیں ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا, حضور کی طرف چہرہ کرنے نہیں دیا جاتا. میں نے کہا بیٹا یہ تاریخ بہت پرانی ہے, اور اگر تو وہاں سے دھکا کھا لے تو یہ صبر بھی بہت پرانا ہے. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام عمر تک رہے گا, اور عمر کے بعد پھر فتنے ہی فتنے ہوں گے. تو دور عمر تک تو کسی خارجی ماں نے جنا ہی نہیں کسی خارجی کو. یہ عمر کی دہشت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ. یہ فاروق اعظم کی دہشت تھی, مجھ سے ساکت ہو جاتے تھے, حمل گر جاتے تھے کہ عمر موجود ہے. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی فاروق اعظم کو، جو زمین پر درہ مار کر کہے کہ زلزلہ رک جا، تجھے پتا نہیں عمر موجود ہے؟ تو یہ فاروق اعظم کی روحانیت ہے. اس وقت ماؤں نے خارجی نہیں جنے، خارجی نہیں جنے. حضور نے فرمایا کہ عمر، حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا اور سرکار نے فرمایا تھا کہ فتنے بہت ہوں گے اور فتین موجود ہوں گے اور میرے صحابہ صبر کرنے والے ہوں گے. تو مجھ سے کہا کہ جی وہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دھکا دیتے ہیں. میں نے کہا فتنوں کی تاریخ بھی حضور کی مزار کے ساتھ جو کھلواؤ کر رہے ہیں، یہ تاریخ بھی پرانی ہے، اور روزہ رسول کے سامنے جو گالیاں اور دھکے کھا رہے ہیں ان صابرین کی تاریخ بھی پرانی ہے. روزہ رسول کا جو مذاق اڑا رہے ہیں یہ تاریخ بھی پرانی ہے. مسلم امام احمد میں دیکھیے آپ، جامع المستدرک میں دیکھیے آپ، مروان حضور کی قبر کے قریب سے گزرا، امام الانبیاء کے مزار کے قریب سے، اور وہ اکثر بیت لے کر گھومتا پھرتا رہتا تھا کہ حضور کی قبر کی طرف کوئی ہاتھ نہ باندھے، یہ نہ کرے، جس طرح پھر رہے تھے نا، تو بیت لے کر پھر رہا ہوتا تھا. مدینے کا حاکم تھا، گورنر ہاؤس میں نہیں، یہ مسجد میں پڑا رہتا تھا، اس لیے پڑا رہتا تھا، کہتا ہے یہاں شرک ہوتا ہے. اب وہ حضور کے قبر شریف کے پاس سے گزر رہا ہے، قبر شریف کے پاس سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور کے قدمین کی طرف، اور حضور کی قبر شریف جو بنی ہوئی ہے اور ایک بالش ہے مٹی کی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کی طرف وہ مٹی میں اپنا منہ ڈالے بیٹھا ہے. بولے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حق کس کے ساتھ ہے. وہ منہ ڈالے، اس حدیث کو بھولو گے تو نہیں، یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، ایک راوی کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. آپ نے سر، ایک شخص ہے وہ حضور کی جو قدمین ہے، قبر شریف ذہن میں لے آئے، اور قدمین میں حضور کی قبر شریف کے پاؤں کی طرف مٹی میں اپنے منہ کو داخل کر کے بیٹھا ہے. مروان قریب سے گزرا، مروان کے لیے تو وہ تو بیٹھنے کسی کو نہ دے، تو اگلا اتنی عقیدت سے ہے کہ وہ چومنا بھی نہیں بلکہ خاک میں پورا منہ داخل کرنا، خاک میں منہ داخل کر کے بیٹھا ہے. مروان کے لیے تو یہ ماں کی گالی سے کم نہ تھا. مروان آگے بڑھا اور اپنے گھٹنے سے کہا، اٹھو اٹھو، کیا کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اس شخص نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. اور انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جلال میں شاہ فرمایا، انی جئت الی رسول اللہ ولمات الحجر، تجھے پتا نہیں میں رسول کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا، پتھر کو لوگ دور سے دیکھتے ہیں، رسول کے پاس آیا اس لیے چمٹ گیا ہوں. ہاں، انی جئت الی رسول اللہ ولمات الحجر، میں کسی حجر کے پتھر کے پاس نہیں آیا، رسول کے پاس آیا. تو دیکھو اس دور میں بھی رسول اللہ کے مزار مقدس کا کھلواڑ بنانے والوں کی تاریخیں ہیں، اور اس سے ذوق پا کر وہاں نفرتوں کا شکار ہونے والے، ظلم کا شکار ہونے والے، وہ بھی ان صدیقین کی تاریخ کے اندر ہیں. آپ بھی الجھو نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہے. آپ بھی الجھو نہیں، جب صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ہوتا رہے گا، لیکن اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو. کسی حکومت کو یہ نہ کہو کہ وہ حق پر ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے، نہیں نہیں، حق تو صحابہ کے ساتھ تھا. یزید کی حکومت ایک طرف تھی، حسین کے پاس حکومت نہیں، لیکن حق حسین کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. تو حکومتیں کچھ نہیں ہوتی ہیں، اصل صدیقین، اصل نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان جماعت کی نمائندگی ہوتی ہے. جس کے پاس نمائندگی ہو، حدیث پاک میں آتا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بندہ بھی ایسا اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. اب دیکھیں ساری حکومت ایک طرف، ایک بندہ ایک طرف، قیامت نہیں آتی. تو تنہا سواد اعظم ہے، وہ ایک ہے لیکن پوری جماعت ہے. کیوں؟ کہ وجود میں ایک ہے، فکر میں پوری جماعت ہے، فکر میں وہ پوری امت ہے، فکر کے اندر وہ پوری امت ہے. لہذا یہ نہ کہو کہ ان کا 20 لاکھ کا ہوا، ہمارا 10 لاکھ کا ہوا. میں نے کہا جی واہ واہ، یہ تم اب اجتماع کی تعدادوں پر تم لڑو گے، یہ چیزیں لڑنے کی نہیں ہوتی ہے، فکر دیکھا جاتا ہے کہ اگر بڑے بڑے بنا بھی لیا جائے یا چھوٹے چھوٹے کر دی جائے تو قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، نمائندگی دیکھی جاتی ہے اور فکر دیکھی جاتی ہے. آئیے حضرت مجد فساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا میں عقیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت مجدد صاحب نے اپنے دور پاک کے اندر ہر بدعات کا رد کیا ہے، جو جو فرقے کھڑے ہوئے آپ نے رد کیا ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم کشف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. فرماتے ہیں کہ میں نے سر مقدس کو جھکا کر کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر صبح و شام آپ کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہوں. سرکار نے فرمایا، احمد سرندی میں تیرے تحفے قبول نہیں کرتا. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں اس تحفے کو پسند کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر میں آیا کرتے ہیں. تو عائشہ کا نام کیوں نہیں لیتا؟ حضرت شیخ سرندی فرماتے اس کے بعد جب بھی میں نے ہاتھ اٹھایا ہے تو سب سے پہلے ثواب میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ بات اگر میں مجدد صاحب کے حوالے کے بغیر بولوں تو لوگ بولیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس میں اب دو گروپ ہو جائیں گے. ایک کہے گا یار توبہ کر لینی چاہیے, یہ تو دیکھیں بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا. ایک کہے گا بھائی ہم نہیں مانتے. تو نہ مانو تو اگلے صحابہ کو بھی نہیں مانا تھا. مسلم شریف کتاب الایمان میں موجود ہے, ایک خارجی حضور کے روزے کے قریب سے جا رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. کون بولے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجرین صحابہ میں سے ہیں اور علم کے بادشاہ ہیں جن کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا علم سے لو. ان کا حضور کے گھر میں آنا جانا اتنا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. آپ بڑھاپے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بہت بات کی بات ہے, خارجی کیونکہ اس دور میں پیدا ہو گئے اور آج انہوں نے اپنی انسٹیٹیوٹ اور اپنے چھوٹے چھوٹے, آئیے دو مہینے میں قرآن سیکھ لیجیے, آئیے ایک مہینے میں قرآن سیکھ لیجیے, آئیے سمر کے مہینے میں قرآن سیکھ لیجیے, آئیے بچوں کی چھٹیاں قرآن سیکھ لیجیے, وہ اس طریقے سے جھانسا دے رہے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں میں نے 11 سال لگا کے صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے, یہ سمر ویکینڈ اور جناب جو ہے کہ وہ یہ گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیوں میں دو دو مہینے میں پورا قرآن سمجھا رہے ہیں. میں نے سورہ بقرہ صرف 11 سال میں سیکھی ہے اور کہتے ہو سیکھنے والا بھی عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ یہ ایک ایک مہینے میں کہا کہ گرامر آسان ہے, گرامر کے ذریعے ہم سکھائیں. تو بھائی گرامر کے ذریعے قرآن نہ سکھاؤ, گرامر کے ذریعے عربی سکھاؤ. پھر قرآن گرامر اسے سمجھ میں نہیں آتا. اگر قرآن گرامروں میں سمجھ میں آتا تو حضرت عمر اور صحابہ کو گرامر کی ضرورت نہیں, وہ تو خود علیہ رب تھے, تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, ہر ایک کے پاس خود کتاب آ جاتی. یہ نبی دیتے اس کی تشریح نہ کرتے. لیکن قرآن یہ جو کہتا ہے سورہ نحل میں کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, محبوب قرآن عربی میں ہے, لہجہ قریش پر ہے, لہجہ قریش پر ہے, لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھیں گے. تجھے بھیجا اس لیے ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ تو جو ان کے لیے ہے اس کی تفسیر اور وضاحت کر کر کے ان کو بتا, اس کی وضاحت کر کر کے ان کو بتا. تو اب آپ دیکھیے اس بات کو کہ جناب تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ تھک تو نہیں گیا؟ وقت میرا ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ اس عرس کو میں آنے والے درس میں زندگی رہی تو کنٹینیو کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر دور گواہ ہے کہ آپ اور آپ کے بعد بھی وہ کرشمے نظر نہیں آتے, وہ شان نظر نہیں آتی جو اللہ رب العالمین نے آپ پر خاص کرم فرمایا ہے, اور آپ کے مکتوبات عالیہ کی جو عظمتیں اور شان ہے, اور شیخ محقق الاطلاق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ, ان شخصیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ یہ ایک بند ہے, بند اس بند نے بر صغیر میں گمراہی کو آنے سے روکا ہے. یہ بند ہے, اس نے گمراہی الہاد خارجیت کو آنے سے روکا ہے. جو ان کو نہیں مانے گا وہ گمراہی میں گرے گا, جو ان کو نہیں مانے گا وہ گمراہی میں گرے گا. نواب صدیق حسن خان بھوپالی علی حدیث غیر مقلد, ابراہیم سیالکوٹی تاریخ علی حدیث غیر مقلد, مولوی اشرف علی تھانوی مکتبہ دیوبند, یہ تمام جتنے یہ کہتے ہیں کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ہر تصنیف ہر تحریر ہدایت کا نور ہے. تو میں نے کہا نور ہے تو پھر نور سے روشنی بھی لینی چاہیے. نور کی تعریف پتا کیا ہوتی ہے؟ کہ جو خود بھی نور ہوتا ہے اور دوسرے کو منور کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ دیکھو آپ کے چہرے چمک رہے ہیں نا, پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہی تو نور کی صرف دعویٰ نہ کیا جائے, نام نہ لیا جائے, بلکہ اس کو اختیار بھی کیا جائے. ایک بات سنیے, حضرت عبداللہ مسعود مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی شریف کے باہر, خارجی کی بات بتا رہا تھا میں ابھی, تو میں ذرا اوپر سے آ رہا ہوں تاکہ اصل شجرے کو آپ سمجھیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں, خارجی قریب سے گزرا اور کان لگا کے سننے لگا کہ کچھ تقریر کر رہے ہیں, یہ تقریر کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں مارفانی صاحب ویڈیو بناؤ, آڈیو بناؤ اور اس کو بانٹو تاکہ بتایا جائے کہ جو حق ہے وہ چھپایا نہیں جاتا, اور آپ دیکھیں اس میں بتائیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ غلطی بتاؤ گے تو اسی طریقے سے بتانا جس طریقے سے ہدایت لی جاتی ہے. ہاں ان کی کتاب میں نہ ہو, ان کا اصول نہ ہو, باقی یہ کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو سمجھانے نہیں آیا ہوں, جو امت کا اجماع ہے ان کا عقیدہ بتانے آیا ہوں. ایک دو بندوں کے لیے ہم حقیقت کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، توجہ میں اتر رکھیے، شفاعت دو پاک پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ. یہ آخری چند جملے ہیں، میں جمع کر رہا ہوں اس کو، سمیٹ رہا ہوں، بڑی توجہ میں اتر رکھیے گا میرے دوستو. یہاں پر آپ یہ کبھی مقصد نہیں لیجئے گا کہ میں کوئی اپنے علم اور اپنی عظمت کو بتانا چاہ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انما الاعمال بالنیات، میرا آگے قرآن موجود ہے، میری قطن یہ نیت نہیں ہے، میں متکلم ہوں، اپنے ضمیر کی خود وضاحت کر رہا ہوں. میرا مقصد اور دکھ اور جذبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے، جذبہ محبت کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ان کا دامن ہے اور ہمارے دل میں ان کی محبت ہے جو صالحین ہے. اور یہ بظاہر شدت جو دین کا حصہ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم شیطان کو بھگائیں. بغیر پھیٹی اور بغیر شدت کے تو نہیں بھاگے گا نا وہ، تو شیطان کو بھگائیں اور اس نظریے کی طرف آ جائیں جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے. اب آئیے میرے دوستو، شفاعت حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ شفاعت حق ہے. میں اور شفاعت کا انکار کیا اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر، اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ شفاعت کا انکار اہل سنت کے نزدیک گمراہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کا دعوے دار ہو، اسماعیل دہلوی کو رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس نے شفاعت کا انکار کیا. اور جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفاعت حق ہے، میں صغیرہ کی بھی شفاعت کروں گا، کبیرہ کی بھی شفاعت کروں گا، اہل کبائر کی بھی شفاعت کروں گا. آپ کیا، آپ کے جو نام لیوا ہے، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے، جو آپ کے علم کے وارث ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے. وہ مشکات میں حدیث نہیں ہے، ایک جنتی کو فیصلہ دے دیا گیا جاؤ، دوسرا ایک بہت پیچھے کھڑا تھا، اس نے دیکھا رہی میں تو جانتا ہوں ان کو، وہ سب توڑ کر بھاگا، ان کو پکڑ لیا، کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا جنت میں جا رہا ہوں. کہا مجھے بھی لے چلو. تو کہا حساب کتاب؟ تو کہا حساب کتاب دینا تو آپ سے چپکتا، آپ کے پاس آتا. رب کریم فرماتا ہے یہ کون ہے اور کیا مذاکرہ ہے، تو جانتا ہے اس کو؟ جنتی کہے گا مولا جانتا ہوں، ایک دفعہ اس کے محلے میں گیا تھا میں، یا کئی روایت کا مجموعہ میں سناتا ہوں، مسافہ کیا تھا اس نے، مجھ سے محبت کرتا ہے. رب کریم فرماتا ہے کہ آج دعوت ہماری طرف سے ہے، میزبان جو ہے وہ بہت سخی ہے، تو مہمان جس کو ساتھ میں لانا چاہتا ہے لا سکتا ہے. ان کے پاس ایک جواب اس حدیث کا، ضعیف ہے. میں نے کہا تمہارے لیے ہے ہی نہیں تو تم ضعیف ہی کہو گے، نہ پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں، آپ پر نہیں چسپا کر رہے ہیں، آپ پر فٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ کو اس کا حقدار کہہ رہے ہیں، آپ ضعیف بولتے رہو، آپ ضعیف بولتے رہو، لیکن حدیث کتابوں میں تو لکھی گئی ہے اور آج تک امت نے پڑھی تو ہے نا. اگر یہ ایسی تھی کہ جس سے کفر پھیلتا تھا تو صاحب مشکات کو چاہیے تھا کہ لکھا نہیں جاتا اس کو، اس کو تو پڑھنا پڑھانا حرام ہے، پھر اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا، اس کو موضوع کہا جاتا ہے کہ یہ دین کو ڈھانے والی چیزیں ہیں، دین کو گرانے والی چیزیں ہیں. لیکن جن جن علماء صالحین، اب میں صرف نہیں جاتا ورنہ تقریر بھی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کے سامنے حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ اس حدیث سے کئی علماء، جید علماء نے استدلال کیا ہے، اور اس کا ماخذ کیا ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید کی، کہ انت ما من احببتا، جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جسے پیار کرتا ہے. یہ ماخذ موجود ہے، صحیح حدیث اس کی تائید میں موجود ہے، ایک میں متعدد موجود ہے. کسی نے کہا حضور، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ ایک آدمی فلاں قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل میں ان کی طرح نہیں تو محبت کام آئے گی؟ تو سرکار نے دو جملے ان سے کہے، فرمایا انت ما من احببتا، یعنی فرمایا کہ عمل نہیں کیا اب کیا ہوگا، یعنی عمل کرتا تھا، مواظبت ایسی نہیں تھی، اخلاص ایسا نہیں تھا، لیکن محبت تھی، ایمان تھا، تو حضور نے فرمایا جا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے. تو بس وہ مختصر مفہوم تھا اور یہ اس کی تفصیل ہے واقعہ. تو اگر یہ واقعہ من غلط ہے تو پھر ماخذ تو اس کا وہ ہے، اصول تو وہ بن رہا ہے، اور اس سے پہلے اصول قرآن بن رہا ہے، کل ما صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے، اور سچوں کے ساتھ منافق کے ذریعے فرمانی پہلے تو محبت کے طریقے سے ہوگی نا، ساتھ تو محبت کے ذریعے ہوتا تو یہ دوسرا ماخذ بنا. اور قرآن کا تیوم ندو کل ناسب امام، ہر شخص کو ہم اس کے مقتدا کے نام سے اٹھائیں گے. تو اگر اس کی بنیاد باندھے تو اس کے پیچھے کئی ماخذ قرآن و سنت کے بنیں گے. اگر یہ روایت سندن ضعیف ہوگی لیکن ماخذ کو دیکھ کر درایتن یہ انتہائی صحیح متواتر ٹھہرے گی، کیونکہ درایت جو اس کے اندر ہے، فکر جو اس کے اندر ہے، وہ قرآن کی تائید اس کی کر رہی ہے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، درس نہیں دے رہے، چند غلام بیٹھے ہوئے، خادم بیٹھے ہوئے، صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ. اب جس کو صحابی رسول مل گئے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا،
اب لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے دو زانو کر بیٹھے ہوئے اور اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں جس چہرے نے مصطفیٰ کو دیکھا، ایک واسطے سے پہنچ رہے ہوں حضور کی بارگاہ تک، ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، ان انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ آج جبل احد کو دیکھتے ہیں تو بندے پر رقت طاری ہوتی ہے کہ یہ احد ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، یہ تو ہے نا کہ مصطفیٰ نے اسے دیکھا ہے، یہ تو ہے نا کہ مصطفیٰ نے اسے دیکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آج جبل احد کو اس نیت سے بندہ دیکھتا ہے تو اسے پتا نہیں چلتا کہ اسے دیکھتے ہوئے کتنا ٹائم گزر گیا، بندہ جی بھر کے دیکھتا ہی رہتا ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے کہ احد تیری عظمت کو سلام ہے کہ تو وہ ہے جسے سرکار بار بار دیکھتے تھے، میں اس کو تو دیکھ لوں جسے مصطفیٰ دیکھتے تھے، میں اس کو تو دیکھوں. وہ عشق کی باتیں ہیں تو آپ نے وہ نہیں دیکھا. مجنو ایک طرف بیٹھ کر کبوتر کو دیکھ رہا تھا. مولانا روم لکھتے ہیں جو عشق ہوتا ہے وہ اہل حق والا ہوتا ہے، وہ کہیں سے بھی اپنی کڑی نکالتا ہے. جس کے پاس پورا دھندا ہی خالی ہوتا ہے اس کو تو ڈول، اس کو جب قرآن مقبول نہیں ہے تو مولانا روم کے قصیدے کہاں سے مقبول ہوں گے. میں تو یہ آپ جیسے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مقبول ہو گیا تو میری مغفرت ہو جائے گی. مجنو دیکھ رہا ہے کہ دیوار کے اوپر کبوتر بیٹھا ہے اور اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے. کسی سمجھدار جو بہت سمجھدار تھا اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ کبوتر کو دیکھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا وہاں سے لیلا اسے دیکھ رہی ہے. کہا اب میرا اور اس کا دیکھنا. اب دیکھیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر پڑی ہیں. ہماری جو مطلب کی بات ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو عشق مجازی میں اتنا فنا ہو گیا ہے تو یہ عشق کروڑ درجہ بھی پہنچ جائے تو اس سے بڑی عظمت تو حضور کی نالین کو ہے. جو میری ماں حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ انہوں نے تو یوسف کو دیکھا تھا، میرے حبیب کو دیکھتی وہ عورتیں تو خنجر سے اپنے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی، خنجر سے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی. اور فاضل بریلوی نے کہا کہ خنجر سے دل کو کاٹتی، ام المومنین کے قول کی ترجمانی کی کہ خنجر سے دل کو وہ کاٹتی، وہ تو عورتیں ہیں، یہاں تو عرب کے وہ اڑیل مرد ہیں جن کی سختی کے لوگ گواہی دیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ حسن یوسف پہ کٹی، میرا امام کہتا ہے حسن وہاں تو حسن یوسف تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ اللہ اس وقت جلوگر ہے، وہ محفل کتنی متبرک ہوگی، کتنی متبرک ہوگی. لیکن خارجی کے دل میں جب وہ گندگی پڑی ہوئی کہنے لگے جی وہ ہمارے گاؤں میں جو ہے نا کنویں میں کتا گر گیا تھا، مفتی صاحب نے کہا سارا پانی نکال کر پھینک دو. یہ خالی مثال فقہ کی نہیں، ہمارے اندر بھی ہے، پہلے سب نکال کر پھینکو تو تازہ پانی آئے گا. وہ کہنے لگے جی سارا پانی پھینک دیا پھر بھی نماز کے لیے گئے تو ڈول میں بال آیا تھا. مفتی صاحب نے پوچھا کتا کہاں ہے؟ وہ تو کنویں میں. تو کہا سمجھدار پہلے کتے کو پھینک پھر پانی پھینک. تو پہلے ہمیں چاہیے کہ دل سے یہ نجاستوں کو پھینکے پھر حضور کی محبت کا چشمہ پھوٹے گا. یہ فقہ کا مسئلہ تو ہے لیکن مرادی مسئلہ ہے، یہ کئی جگہ پر چشمہ ہو سکتا ہے. دل میں تم نے بدمزموں کی محبت بھی ڈالی ہوئی ہے، دل میں تم نے ان گستاخوں کا ادب بھی ڈالا ہوا ہے، دل میں تم نے ان کا وقار بھی ڈالا ہوا ہے، اور کہتے ہیں حضور کی یاد کیوں نہیں آتی ہے؟ نعتوں کے شعر سنتے ہیں، تھوڑی دیر سنتے ہیں، پھر رقت ختم ہو جاتی ہے. تو دانا کہتے ہیں کہ پہلے اس جہاں پر حضور آتے ہیں اس گھر کو صاف کر، اس کتے کو پھینک اندر سے، گندگی کا جو ہے اس کو پھینک، پھر دیکھ کیسا میٹھا شربت حضور کے عشق کا تیرے دل پر گرایا جاتا ہے. اور تو ایسا ہوگا کہ تو چاہے اجمیر میں بیٹھا ہو تیری چاشنی یہاں آ رہی ہوگی، تو بغداد میں ہو تیری چاشنی یہاں پر آ رہی ہوگی. تو جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہے وہ چاہے سرحند میں ہو، اجمیر میں ہو، دہلی میں ہو، بریلی میں ہو، بغداد میں ہو یا کربلا میں ہو، یہ محبت حضور کی محبت کا کی وہ حلاوت ہے کہ جو ان کے دل میں ہے اور چاشنی یہاں تک پہنچ رہی ہے، یہاں تک پہنچ. تو جو براہ راست حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عبداللہ مسعود اس وقت شفاعت رسول پر خطاب کر رہے ہیں، کیا منظر ہوگا کہ روزہ رسول ہے، حضور کی قبر شریف سامنے، اور وہ دیکھ دیکھ کر بول رہا ہے جس نے حضور کی زندگی میں زیارت کی ہے. وہ قبر شریف کو دیکھ کر اور صحابہ کا یہ طریقہ تھا سبحان اللہ, وہ یہ کہا کرتے تھے یہ صاحب رسول فرماتے ہیں, سبحان یہ صاحب قبر فرماتے ہیں, کیا یہ صاحب قبر فرماتے ہیں. اس طرح وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جس سے سننے والوں پر رقت تاری ہو جاتی تھی, رقت تاری ہو جاتی تھی. یہ صاحب قبر ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عبداللہ مسعود شفاعت کا نظریہ پیش کر رہے ہیں, وہ خارجی قریب سے گزرا, اس نے کان لگایا ہنسنے لگا کہ شفاعت, اب اس نے اتنے گناہ کی اور اللہ ایسی بخش دے گا اس کو. وہ اللہ کو اپنے مزاج سے سمجھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جس نے جتنے گناہ کیے اس کو تو سزا ملے گی, یہ شفاعت کیا ہوتا ہے, کیوں بخش دے گا خدا, کیوں بخش دے گا. تو کہ تیری مرضی پر سب چیز ہوگی. یعنی بندہ خود غلط ہے غلطی نہیں مان رہا, خود غلط ہے غلطی بولو نہیں مان رہا. دو آدمی بیٹھ کر بحث کر رہے تھے, ایک دفعہ وہ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ پھٹ گئی نا بدر میں, تو وہ پھٹی ہوئی آنکھ لے کر تیر گھس گیا تھا اندر, تو اپنی پھٹی ہوئی آنکھ لے کر جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو لوتھڑے گوشت کے حضور نے جمع کیا, لواب لگایا, آنکھ بھی جڑ گئی, بصارت بھی آ گئی. تو میرے دوستو سنے, تو دو آدمی اس حدیث پاک کو پڑھتے پڑھتے اسی کیٹیگری کے تھے, کہنے لگے اب یہ دیکھو صحابی کو, یہ ہمارے بزرگ ہیں, ان کو چاہیے تھا اللہ سے دعا کرتے, رسول اللہ کے پاس چلے گئے. تو دوسرا کہتا ہے جس کا نام عبد القہار تھا, وہ کہنے لگا ارے بھائی اس کو تو چھوڑیے, آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ تو ہدایت کے لیے آتے ہیں, شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے دعا کر فوراً اپنا لواب لگا دیا. تو پہلا والا کہنے لگا کہ جناب ارے بھائی ابھی کیا کریں, دین تو اللہ کا ہے, اللہ کو دیکھیے کوئی آیت بھی نہیں اتاری. اتنے میں کسی نے ان کے گردن کے نیچے کھینچ کر مار کر کہا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. اب تم خود غلط ہو, غلط زاویہ تم نے بنایا ہے, اس غلط زاویہ میں تم نے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا, رسول کے بارے میں بھی کہا, خدا کے بارے میں بھی کہا. سمجھ رہے, جب تم اپنے آپ کو غلط کہنے پر قائل تیار نہیں ہو تو تم کہاں تک پہنچ گئے. دیکھو صحابی تو توحید پھیلاتا, وہ کیوں گیا رسول کے پاس مدد مانگنے, وہ کہا رسول کو دیکھو تو شرک ختم کرنے کے لیے, ان کو کیا ضرورت لواب دینے. تو کہا چلو انہوں نے لواب دے دیا تو رب کو تو منع کرنا چاہیے گا, دین گر جائے گا اس سے معاذ اللہ, شرک عام ہو جائے گا معاذ اللہ. تو کسی نے بدھی کے نیچے چاٹا کھینچ کر کہا کہ منحوس ہو تم, غلط ہو, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پر لعنت کیجیے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود شفاعت کا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں, سمجھ رہے میری بات آپ. تو وہ قریب میں کان لگا کے سنتا اور ہنستا ہے, ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک بندے نے پوری زندگی گناہ کیا, صرف ایمان رائے کے دانے برابر اللہ بخش دے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے بھائی تو اپنے ذہن سے اصول کیوں بنا رہا ہے, دین خدا کا, بخشے گا خدا, تو جو خدا کی مرضی ہے اس کو قاعدہ بنا, اس کو قاعدہ بنا. اب اس کو قاعدہ نہیں بنا رہا, قریب حضرت عبداللہ بن مسعود کے قریب پہنچا, ہائے ہائے ہائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ مسئلہ تو داڑھی منڈا بھی بتاتا ہے, آپ داڑھی والے کے پاس کیوں جاتے ہو. وہ کہنے لگے جی ایک داڑھی والے مولانا بھی بتا رہے تھے اور آپ پیر مہرلی شاہ صاحب سے بھی پوچھ رہے ہیں, تو یہ دونوں ہیں تو پھر پوچھنا کیوں ہے. میں نے کہا اب دیکھو فرق تم کو سمجھ میں آئے گا, فرق اب سمجھ میں آئے گا. بابر چودھری جیسے ملونوں کے پاس جا کر کوئی قرآن سمجھے, جن کی شکل بھی ہندوؤں جیسی اور کردار بھی ایسا الیاذ باللہ, جو قرآن کی تحریف میں کہاں تک بڑھ گئے معاذ اللہ. اب دیکھیے صالحین کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے. اب وہ خارجی ہے, ہنس کر بیٹھ گیا. حضرت عبداللہ مسعود سے پوچھنے لگا شفاعت حق ہے؟ حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا شفاعت حق ہے. کہنے لگا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ وہ خارجی صحابی رسول کو کہتا ہے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا دلیل ہے. کہا کیا؟ کہ سورہ بنی اسرائیل میں خدا نے فرمایا سا یہ بس اکر ابو کا مقام محمود, اور مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے. یہ جب جس انداز میں حضرت عبداللہ مسعود نے کہا نا تو وہ چونک گیا, خاموشی سے اٹھا اور اپنے بندر بانڈ والی کمپنی میں گیا. اس نے کہا میں شفاعت کا قائل ہو گیا ہوں اور میں خارجی سے توبہ کرتا ہوں. کیسے قائل ہو گیا تو؟ تو تو ہمارا مناظر تھا, تو قائل ہو گیا؟ تو کہا جس چہرے سے سنا ہے نا وہ چہرے پہ صداقت اتنی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. سبحان دعا کر اللہ رب العالمین ایسے روشن چہرے والوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے, ایسے حسین چہرے والوں کے ساتھ وابستہ رکھے. پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہ ہندو چھیڑ رہا ہے, شعر پڑھ کے آپ نے ایک شعر گنگنا دیا تو بے ہوش ہو گیا, ہوش آیا تو کلمہ پڑھ لیا اس نے, ہوش آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. دعا کیجئے یہ چہرہ ان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. میرے والد ایک جملہ کہا کرتے تھے, جس کے چہرے کو دیکھو تو پھر اس کا دل کا حال نہ پوچھو. چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. تو دعا کرے اللہ ایسے روشن چہرے والوں کے صدقے ہمارے دلوں کو روشن کرے, ہمارے بچوں کو روشن, دلوں کو روشن کرے, آج کے ماحول کو روشن کرے. اللہ ہم سے دین کا کام لے, ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کوشش اپنی کریں, بات پچھلوں کی پہنچائیں, ممبر ہم سجائیں, لاؤڈ اسپیکر ہم لگائیں, بینر ہم لگائیں, مضمون بھی پچھلے والوں کا ہو, باتیں بھی پچھلے والوں کی ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اتباع اجماع امت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, سواد اعظم کی اتباع کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس گروہ میں رکھے جہاں بھیڑیا نہیں آتا, جہاں بھیڑیا نہیں آتا. بکری جب تک اپنے ریوڑ میں رہتی ہے بھیڑیا نہیں آتا. بکری اگر بہت سمجھدار بنے کہ مجھے ریوڑ کی کیا ضرورت ہے, وہ جہاں ہٹتی ہے تو بھیڑیا نہیں آتا ہے. تو یہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر یہ بھیڑیے پیدا ہو گئے ہیں, دعا کیجیے ان بھیڑیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے بچوں کو بچائے. انہیں فہم قرآن نہیں ملا, یہ تفہیم القرآن لکھ رہے ہیں. انہیں نظم دین نہیں ملا, انہوں نے تنظیم اسلامی بنا دی. تو جنہوں جن کو دین کا نظم نہیں ملا وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. الحاظ باللہ میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا مجدد صاحب کے قیدے سے. اسرار احمد اپنی کتاب میں لکھتا ہے رسول اللہ کو معراج جو ہے وہ سدرا سے نیچے ہوئی ہے, اوپر نہیں ہوئی ہے, وہ تو شعر شاعری ہے. میں نے کہا تو بخاری کے ایک حدیث کی طرح علمی جنازہ نکالنے کے لیے کافی ہے. لیکن میں انشاءاللہ آنے والے درس میں ڈاکٹر اسرار کے جو گمراہ کن عقائد ہیں وہ انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں گا, اور صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان ظاہری ملاؤں کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو جن کی ادائیں دین قرار پائی ہیں, جو صالحین ہیں, نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں. قرآن سمجھنے سے منع نہیں کر رہا میں آپ کو, قرآن کی تفسیر پڑھنے سے منع نہیں کر رہا, قرآن کے لیے گرامر پڑھنے سے منع نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں اہتمام سب کرو لیکن درس ان سے حاصل کرو. درس یہ تو اچھا ہے کہ تم قرآن کو جتنا پڑھو گے تو تمہارا علم شعور بڑھے گا, اور پھر جب وہ بات لائیں گے نا تو جس طرح یہاں پر ہم دیوانہ وار جوش لگاتے ہیں اس طرح تم بھی جوش مارو گے کہ جناب قرآن ان کو کیسے سمجھ میں آیا اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ان کو کیسے سمجھ میں آیا. اور محدث ابن جوزی نے حضور کے سرکار غوث اعظم کے سامنے قرآن ہی کی تفسیر کی تھی. جب اس آیت کی تفسیر غوث اعظم نے کی تو انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے. اس آیت کی تفسیر جب غوث اعظم نے کی تو کپڑے پھاڑ دیے اور کہا ہائے ہائے اس بات تک تو ہم پہنچے بھی نہیں تھے. لوگ مرزائیوں کے خلاف نکل پڑے, تحریک چلائی. پیر محمد علی شاہ صاحب نے ایک ہی بات بولی تھی, وہ کہنے لگے اوہ دس سال کی تحریک ایک طرف, جو اصل بات تھی اس کو تو ہم چھوڑ چکے تھے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رچا بسا دین ہوتا ہے, جو ان کا کردار دین ہوتا ہے, ان کا عمل دین ہوتا ہے, اور قرآن و سنت ان کے چہرے پہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اس درس تعلیم و تربیت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, ہمیں اتباع اجماع امت مرحمت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.